أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيران أمان عائشة خالد مها أزر سابي أسلام الدين ياسمين بانو رزوانة قمر فريدة خان فوزية عزيز رئيس مصور عالية قريشي فاطمة محمدي نيكت سوال وحيدة گوگرو عالية أختر نشاط كوسر نائلة قياني نازيا خانم فراناز سنا افتین فرزانہ سلوچ شہینہ سریا صبا فاطمہ مقبول جلیہ قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ قدویائی نیرج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ آزاد غزالہ رشید ارشیا گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال ثانیہ شہباز فیضا فرخان زوبیہ رضوان عبیرہ شہراز شہناز سلطانہ کیسرا چودھری عروج فاطمہ مالک گپتا عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شاداب صدا انور عمر حنا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ سادیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی ماہرہ کا عابد ام تکشیش عروبہ استحسان نازمہ پروین رانی شاہین ماجدین خان بینس سجاد صبا سیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ ازر جی سسرائش اگر آپ ریڈی ہیں تو ہینڈ ریز کر میں ان شاء اللہ آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹائم لیں اور ان شاء اللہ آپ لوگ بھی اپنے نوٹس ریڈی رکھیے گا اور آج ہم نے ہمارا جو ہے سسرائش 16 پارا کمپلیٹ ہو گیا سرتاخا آج ہم نے 17 سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ نے اسے مطلب ریسائٹیشن کروانی ہے یا کچھ بھی تو پلیز ہینڈ ریز کریں آپ کے لیے پھر میں مائک چھوڑ دیتی ہوں سب لوگ اپنے نوٹس تجوید کے بھی ریڈی رکھیں اور سارا اس کو لازم لباس کیا کریں خاص کر جس طرح آپ کی سسرائشہ کے ساتھ لائیو کلاس ہو اس کو لازم دیکھا کریں پلیز جی لاسٹ ٹائم آپ نے کیا کیا تھا کیا سیکھا تھا لاسٹ ٹائم تھوڑا سا ادھر بتائیں گے تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں جب تک سسرائشہ ہینڈ ریز کرتے ہیں جی لاسٹ کلاس میں لاسٹ مطلب لاسٹ تو آپ کی ہوئی نہیں تھی اس سے پیچھے آپ نے کیا کیا تھا کچھ یاد ہے سب کو تھوڑا سا بتائیں گے ادھر میری آواز کلاس میں آ رہی ہے جی جی لاسٹ ٹائم کلاس میں کیا مطلب کیا ہوا تھا تھوڑا یاد ہے ریسائٹیشن بھی ہوئی تھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہوا تھا اس کے علاوہ کہاں تک آپ نے کیا تھا یہ مجھے بتائیں جو آپ نے صفات الحروف سٹارٹ کیے ہوئے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہاں تک کیا تھا آپ نے جی صفات الحروف کہاں تک کیے تھے جی صفات الحروف کتنے ہیں تھوڑا سا بتائیں گے تھوڑا سا چلے آپ کا ٹیسٹ ہو جائے صفات الحروف کتنے ہیں جی کلاس میں سب کو آواز نہیں آ رہی میری یا ابھی آپ نے نوٹس نہیں کھولے جی سسرائش جی وائز اوکے ہے لیکن آپ لوگ ریسپانس نہیں دے رہے تو مجھے لگتا ہے شاید میری آواز کلاس میں نہیں آ رہی جی جی سسرائش میں آپ کے لیے جو ہے چھوڑی مائک جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتعلم من الخیر آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس الحمدللہ کیسے ہیں آپ لوگ سب جی کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت آخر کے ساتھ الحمدللہ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر میں بھی خیریت سے ہوں اینڈ امید ہے کہ آج اس کلاس کے لیے بھی ہمارا اتنا ہی شوق ہے جتنا کہ ہمارا فرسٹ ڈے یا فرسٹ کلاس میں تھا جب تجوید پڑھ رہے تھے یس تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے شوق کو کبھی کم نہیں ہونے دیں بلکہ ہم آگے سے آگے ہی بڑھیں آمین یا رب العالمین جی سو لاسٹ کلاس میں آپ لوگ بھی کنفرم کریں انشاءاللہ کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں اطباق اور انفتاح اور اضلاق انسمات اور پھر سائنس سے باتیں مزدادہ کر ریویژن ہونا وہ بھی ہم نے کر لیا تھا یس جی اضلاق اور اسمات یہ بھی ہم نے کر لی تھی جی ریسائٹیشن کی تھی لیکن اس سے پہلے جو لیسن مکمل کیا تھا وہ یہی تھا یس اور ریویژن بھی پھر تمام صفات کی کری تھی جو کہ ہم نے اس میں کر لی ہیں. جی صحیح. ایکچولی بک نیم تو نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو نوٹس بھیجتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ پھر یوز کر لیں. سسٹر نازیا آپ پلیز ہیلپ کرتے ہیں میرے کو نہیں ہے. ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی صفات کی بھی ریویژن کر لی ہے اور اس کے نوٹس میں آپ کو بھیج چکی ہوں. ٹھیک ہے اب آج انشاءاللہ تعالی یہ کہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ریکیپ کروں گی پرانی صفات کا اور پھر اس کے بعد ہم نئی صفات شروع کریں گے یعنی کہ اگلی ہیڈنگ جو ہمارے پاس ہے وہ شروع کریں گے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں باقی کا ایک چھوٹا سا ریویژن کر رہی ہوں کوئز کی صورت میں تو آپ انشاءاللہ مجھے اس کے آنسرز دیتے جائیے. ہم نے دیکھا تھا کہ صفات اور صفات کا چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. صفات سیکھنی کیوں ضروری ہوتی ہیں؟ یس صفات سیکھنی کیوں ضروری ہوتی ہیں؟ یعنی بیوٹیفائی تجوید ٹھیک ہے, ان کو محسنہ اور مزینہ یہ بھی کہا جاتا ہے بیکاز یہ تجوید کو مزید بہتر خوبصورت بناتی ہیں, تاکہ حروف کی صحیح ادائیگی ہو اور تاکہ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے مختلف حروف کی آواز بالکل صحیح طرح سے ادا ہو. بیکاز ان کی صفات کی وجہ ہی سے ہم ڈفر کر سکیں گے ان کے درمیان میں. ڈفرینشیٹڈ ویری گڈ کہ ان کی الگ الگ صحیح آواز رائٹ. پھر اس کے بعد تجوید کا حق ادا ہو سکے. ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ صفات کے دو مین ٹاپکس ہیں اور اس میں دیکھا صفات لازمہ اور دوسرا جی ایک صفات لازمہ اور دوسرا صفات عارضہ. جی لازمہ اور عارضہ. لازمہ وہ صفات کے جو کہ لازمی طور پر ہوتی ہیں کہ یعنی ہر لیٹر کے ساتھ میں ہمیشہ رہتی ہیں, اور عارضہ وقتی طور پر لیٹر کے ساتھ آتی ہیں اور پھر دوسری سچویشنز میں چلی جاتی ہیں. اور ہم نے شروع کی تھی صفات لازمہ اور اس میں ہم نے دیکھا تھا صفات متضادہ اور غیر متضادہ. متضادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متضادہ کا کیا میننگ ہے؟ لیٹرز ود اپوزٹ پیئرز, یعنی ایسی صفات کہ جن کے اپوزٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے صفات ود دیئر اپوزٹ پیئرز رائٹ. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں تو اب ذرا جلدی جلدی سے آپ لوگ مجھے جواب دیں گے کہ کون سی صفت کا وہ پیئر ہے کہ جس میں سانس کا دخل ہوتا ہے, سانس کے جاری ہونے اور سانس کے رکنے سے؟ یس ہمس اینڈ جہر. بالکل ٹھیک ہے صحیح. اور آپ لوگ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ خوف جہر کا حرف ہے یا ہمس کا ہے؟ جہر کا حرف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر مجھے چلیں آپ ہمس کے لیٹرز کی کوئی ایگزامپل دیں. ہمس کے لیٹرز کی کوئی ایگزامپل دیں یعنی کون سے حروف ہمس کے حروف کہلائے جائیں گے؟ فا اور تا اینڈ شین خو صاد ہا کاف فا تا. بالکل جی. غین کا جو حرف ہے غین لیٹر غین, کیا یہ حرف ہمس کا کہلایا جائے گا؟ نو جہر غین. بالکل ٹھیک ہے صحیح. اچھا پھر اس کے بعد اگلا دیکھیں اگر ہم تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ توسط کس صفت کا نام ہے, یعنی اس کی کیا ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے؟ ان مڈل میڈیم. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از ان بٹوین رخاوہ اینڈ شدہ. اور پھر مزید یہ بتائیے کہ ایسے حروف جو کہ فائیو لیٹرز ہیں جو کہ توسط کے حروف ہیں لین عمر, ان حروف پر رکتے ہوئے تو آواز یا ان کو ادا کرتے ہوئے آواز کا کیا دھیان رکھا جاتا ہے, یا ان کی آواز کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, ان کا مخرج کیسا ہونا چاہیے؟ نرم آواز, ان کو ٹائم دے کر چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. ناٹ اسٹاپنگ ناٹ کنٹینیوئنگ, یعنی تھوڑا تھوڑا سا آواز رکتی ہے تھوڑی کنٹینیو کرتی ہے درمیانی آواز. ٹھیک ہے. ا ماڈریٹ ساؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس سے مطلب یہ کہ مخرج پر جب آپ کے مخرج کے دو حصے آپس میں لگتے ہیں تو وہ اس طرح لگتے ہیں کہ ایک درمیانی قوت کے ساتھ. اگر بہت زور سے مخرج لگے گا تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی آواز بڑی زوردار بنے گی جو کہ شدت کا حرف ہوگا. اور اگر بڑی نرمی سے وہ مخرج لگ رہا ہے تو پھر وہ رخاوہ کی طرف چلا جائے گا. تو یہ درمیان میں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ان ام ال او آ رائٹ, تو یہ لام نون میم رو اور عین یہ پانچ لیٹرز وہ ہیں کہ جن میں نہ آواز ایک دم رکتی ہے جیسے ال ان ام ان اس طرح نہیں ہوتی, نہ یہ کہ بالکل ہی بہت زیادہ لمبی جیسے ال ان ام, یہ ذرا زیادہ ٹائم دے دیا ان کو. ٹھیک ہے, جسٹ نارمل سے اس طرح سے ہم ریسیو کرتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ زبان کی جڑ ہم کس صفت میں اٹھاتے ہیں, استعلاء میں یا پھر اطباق میں؟ زبان کی جو جڑ ہے وہ ہم کس صفت میں اٹھاتے ہیں, استعلاء میں یا پھر اطباق میں؟ استعلاء کے اندر, استعلاء کے اندر. ٹھیک ہے, اور اطباق میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اطباق کے حروف کی ادائیگی کے لیے جو کہ چار لیٹرز ہیں صاد ضاد طاء و, پھر ان میں اطباق کا ہونے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے منہ میں کیا کرتے ہیں, کس منہ کے حصے کو کس طرح کی پوزیشن دے دیتے ہیں, کیا چیز نیچے پکنا, تو اس کا ورڈلی میننگ, ورڈ میننگ ہو گیا نا. لیکن یہ کہ آپ بتائیں کہ تجوید میں پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جی اطباق اور استعلاء دونوں میں آئی تھنک اٹھاتے ہیں, لیکن زبان کی جڑ تو استعلاء میں اٹھتی ہے نا. فرنٹ آف دا ٹنگ جو ہے وہ جا کے تالو سے چپک جائے تو یہ پھر آپ کا استعلاء اطباق کہلا جائے گا. ٹھیک ہے, زبان کا آگے کا حصہ جب اوپر جا کر تالو کی طرف لگتا ہے اسے اطباق کہتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم صاد ض ط اور و کی ادائیگی کرتے ہیں اس میں ایکسیسو ہیوینیس آ جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تو فو و, اس طرح سے و. اگر میں اس کو کہوں تو سو و تو اس میں میں نے استعلاء دیا مگر میں نے اطباق نہیں دی, وہ زبان کا آگے کا حصہ اتنا اوپر نہیں گیا. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ اس چیز کا ہم دھیان رکھتے ہوئے ادائیگی کریں گے. سو آخری جو صفت تھی وہ اضلاق اور اسماعت تھے جو چونکہ ان کا تعلق ہماری ادائیگی سے نہیں تھا جس کے ہم نے بہت زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کری. نوٹس آپ کے پاس تھے الحمد للہ. ٹھیک, جسٹ اے منٹ ان شاء اللہ. یس جزاکم اللہ خیرا. اوکے سو اب ان شاء اللہ کہ ہم آج دوسری صفات شروع کریں گے, اور دوسری صفات کا جو حصہ وہ کیا ہے, وہ صفات لازمہ میں متضادہ اپوزٹ والی آپ نے دیکھی. اب ہم جو شروع کریں گے وہ صفات لازمہ غیر متضادہ شروع کریں گے. ٹھیک, میں تھوڑا سا آپ کو ای میل بھیج دوں کیونکہ میں نے آئی تھنک اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو نہیں بھیجی, تو میں آپ کو بھیج دوں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, بسم اللہ. سر ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں, اپنے نوٹس لینے کے لیے بھی تیار رہیں. پہلی ٹوٹل صفات بلکہ ہم دیکھیں تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ آلموسٹ ہمارے پاس 7-8 صفات بنتی ہیں. ٹھیک ہے, صفات لازمہ ہمارے پاس 7-8 صفات اس طرح سے بنتی ہیں جو کہ ہم اس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ سلائڈ بھی موجود ہے کہ جس میں لکھی ہوئی ہیں ان کے نام کیا کیا ہے, صفیر, قلقلہ, تقریر, استطالة, لین, انحراف, تفشی اینڈ الغنا. اور یہ زیادہ تر آپ جانتے ہیں اس میں سے, یہ صرف ایک ہیڈنگ کے نیچے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ صرف ادائیگی میں دھیان رکھنا ایک نئی چیز ہے جو کہ اب آپ اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے ادا کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی صفت جو ہم دیکھیں گے وہ صفیر کی صفت ہے. ٹھیک ہے, اینڈ صفیر کا جو میننگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹوں سے یا تو سیٹی بجانے کو بھی صفرہ کہتے ہیں، اینڈ اسی طرح سے ایک تیز سیٹی کی طرح کی آواز کو بھی صفیر کہتے ہیں، اسی طرح چڑیا کی جو وہ ایک شرل ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو بھی صفیر ہی کے بیسک روٹ لے کے پھر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تجوید میں اگر دیکھیں تو تجوید میں ایسے حروف کی جن میں ایک تیز سیٹی کی طرح کی آواز موجود ہو تو اسے پھر ہم صفیر کہتے ہیں. ہاں، اور یہ سیٹی کی طرح کی جو آواز ہے یہ ٹوٹل کتنے حروف میں ہے یہ آپ نے مخارج میں پڑھے تھے، کون کون سے لیٹرز ہیں جس کے اندر سیٹی کی سی آواز نکالتے ہیں یا ایک شرل ساؤنڈ نکالتے ہیں؟ یس، تین. ٹھیک ہے، اور لیٹرز کون کون سے ہیں؟ تین لیٹرز کون کون سے ہیں؟ زا، صاد اینڈ سین. ٹھیک ہے، گڈ. اور اب ہم دیکھتے ہیں تینوں میں بھی کچھ کچھ ڈفرینٹ آوازیں ہیں نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سین اور صاد میں سیٹی کی طرح کی آواز ہے اور زا کے اندر ایک بزنگ ساؤنڈ ہے، از. ٹھیک ہے، از. ٹھیک، تو یہ تینوں حروف کا مخرج بھی ایک ہی ہے. صحیح، تو اس لیے ان کی صفات میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لیکن دوسری صفات میں جیسے ہم دیکھتے ہیں سین کے اندر جو ہے وہ ہمس ہے اور صاد میں بھی ہمس ہے جبکہ زا کے اندر نہیں ہے، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صاد میں استعلاء اور طباق ہیں جبکہ سین اور زا کے اندر یہ نہیں ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو ان صفات کی وجہ سے ہی مختلف بناتے ہیں. ٹھیک، پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صفیر کی یہ صفت ہے یہ ان حروف میں ایکسیسو بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ زیادہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب آپ مخرج پر زیادہ زور سے لگاتے ہیں، یعنی جیسے اگر آپ کہیں نا اس، جب آپ نے اس بہت زور سے کہا تو پھر یہ بھی اسی قوت سے ہی باہر نکلے گی، جبکہ بڑی ایک نرمی سے نکلنی چاہیے، اس. رائٹ، اس، از. اور یہ آواز جب ساکن حروف آتے ہیں تو اس میں کوشش رکھیں گے کہ ہم ایکسیسو بھی نہ کر جائیں. جیسے میں اگر کہوں کہ میرے سامنے کوئی ورڈ نہیں کہ جس کو میں، ہاں جیسے ہم کہیں تنفس. ٹھیک، تنفس، اس میں سین آخر میں آ رہا ہے. اب اگر میں اس پر رکوں اس طرح سے تنفس، یہ زیادہ میں نے وقت اس کو دے دیا، تو ایک درمیانی انداز ہونا چاہیے، نہ ایگزیجریشن ہو نہ بالکل کمی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ صفیر کی صفت ہے یہ ایک مضبوط صفت ہونے میں آتی ہے، یعنی ویک صفت نہیں ہے، یہ ایک اسٹرانگ صفت ہے. کیسے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی خاموشی سے بھی یہ والے حروف پڑھتا ہے تو اس کی آواز واضح ہو جاتی ہے، یعنی یہ چھپتی نہیں ہے. یس، آپ نے کبھی سنا یہ کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسے ایسے لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر ان کی وہ ایک چھوٹی سی ساؤنڈ سننے میں آ رہی ہوتی ہے؟ یا ایون آپ خود بھی پڑھتے ہیں تو پھر اس میں بھی اس طرح کی آواز آتی ہے، یعنی یہ مضبوط صفت ہے، اپنی پریزنس واضح رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویک نہیں ہے بلکہ اسٹرانگ صفت. اور جیسے اگر اور سمجھنا چاہیں تو سیٹی کی طرح کی آواز، اب جیسے اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے آپ کسی بلون میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بلون کو فل کر دیں، ایئر بھر دیں، اور اس کی جو نوزل ہے اس میں تھوڑی سی اس کو جگہ دیتے ہیں ایئر کو باہر نکلنے کی، بالکل فری ایئر نہیں دیتے، جگہ نہیں دیتے ایئر نکلنے کی، تو پھر وہ ایک سیٹی کی طرح کی آواز بنا کے ہوا وہاں سے باہر نکل رہی ہوتی ہے. ہیو یو ایور سین اٹ؟ کسی نے یہ دیکھا؟ میرے خیال سے دیکھا ہی ہوگا، اتنی کامن بات ہے. تو یہی چیز ہماری بھی ہے کہ ہمارے اس مخرج میں چونکہ جگہ بڑی نیرو ہو جاتی ہے نا، چھوٹی سی بن جاتی ہے، کہ اوپر نیچے کے ٹیتھ بھی کلوز آ گئے اور زبان کی نوک بھی ان دونوں ٹیتھ کے کلوز آ گئی زا سین صاد کے مخرج کے لیے، تو پھر وہ جگہ چھوٹی رہ جاتی ہے. اینڈ دین پھر وہ جو آواز کو نکلنے کے لیے پورا اوپن ایریا نہیں مل رہا، تو چھوٹی سی جگہ میں نکلتے ہوئے وہ ایک سیٹی کی طرح کی آواز بنا کر نکلتی ہے. سو اس طرح سے انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیلز یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. ایک اور جو کہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم سین اور سواد کی آواز کو ملائیں گے نہیں آپس میں. جب یہ قریب قریب آتے ہیں یا کسی ہیوی لیٹر کے ساتھ میں سین آ جائے تو پھر سین کو ہم سا بنا دیتے ہیں, تو وہ پھر آپ نے پورا لیٹر ہی چینج کر دیا, کیونکہ سین اور سواد کا مخرج ایک ہے, بس ان کی ہیوینیس اینڈ سافٹنیس کی وجہ سے فرق آ رہا ہے. تو اگر سین بھی سواد کی طرح موٹا ہو جائے تو پھر وہ حرف بدل جائیں گے اور یہ لہن جلی میں سے ہو جائے گا. ایگزامپلز اگر ہم دیکھیں تو جیسے یہاں ہمیں نظر آ رہی ہیں, میں آپ کو نوٹس بھیج دیے ہیں کہ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, yes, وَالصُّبْحِ وَالصُّ, یہاں چونکہ سواد پر شد بھی ہے تو آپ یہ سیٹی کی تھی آواز اچھی طرح واضح کریں گے. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, right, فَس, اتنا کافی ہے, بہت زیادہ وقت نہیں دیں گے اس کو. پھر سین جو ہے اور سواد یہ رخاوہ کے حروف بھی ہیں تو یہ ان کی آواز ایک دم نہیں رکتی. اگلی اگزامپل, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, نُفُوسُ زُوِّ, نُفُوسُ زُوِّجَتْ, right, so اس طرح سے آپ زا کی آواز متحرک رکھتے ہوئے بھی واضح کریں گے. اگر آپ دیکھیں ہم اس کو جلدی ادا کر دیں اور لیٹرز کو پراپر مخرج نہ دیں صفات کے ساتھ تو یہ ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, سُزُو سُزُو, تو وہ جو اس کی بزنگ ساؤنڈ تھی وہ کہیں بیچ میں ہی کہیں کھو گئی, تھوڑی سی آ رہی ہے لیکن پراپر نہیں آ رہی, واضح نہیں ہے نا. ٹھیک, اور لاسٹ ایگزامپل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, وَأَنزَلْنَا زَلْنَا, ٹھیک, بزنگ ساؤنڈ, لیکن یاد رہے جو کہ پہلے پیچھے بھی لیٹرز کی صفات میں نہ کوئی بات بزائی کہ اسٹریس نہ دیں کسی مخرج کو, صرف اس لیے تاکہ اس کی آواز یا اس کی صفت واضح ہو جائے, دیٹ از گوئنگ ٹو میک اٹ آپ کی پرتکلف سی ایک تلاوت بن جائے گی. جیسے میں اگر اس کو کہوں وَأَنزَلْنَا زَلْنَا, دبا دوں اس کے مخرج کو بہت, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا زَلْنَا, بس ایک دفعہ لگنا کافی ہے. اسی طرح سے مُعْصِرَاتِ, مُعْصِصِصِ, مُعْصِرَاتِ, تو ہم سمپلی کہیں گے مُعْصِرَاتِ, مُعْصِرَاتِ, اس طریقے سے. تو بہت زیادہ کسی بھی حرف پر زور نہ دیا جائے. تو یہ تو تھا صفیر, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل سمجھ میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے, اب کام یہ کرنا ہے کہ اب جو بھی قرآن پڑھیں آپ کہیں پر بھی, تو آپ ان لیٹرز کی ادائیگی میں دھیان رکھیں, اور وہ ساری باتیں کہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو ایک معتدل مقدار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ناو اگلی چیز ہمارے پاس ہے قلقلہ. ٹھیک ہے, اور قلقلہ بھی آپ آلریڈی جان چکے, آپ آلریڈی جانتے ہیں. یس, جزاک اللہ خیر کثیر. آئی ہیو ٹو ٹیک دیز اسمال مائک ڈراپس فار ناؤ. بہرحال تو جی, تو انشاءاللہ ابھی دوسری صفت بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ باقی ڈیٹیل میں اور نیکسٹ کلاس میں کریں گے. قلقلہ, ٹھیک ہے, قلقلہ کا نام تو ہم سب جانتے ہیں, اور قلقلہ کا مطلب اٹ سیلف کیا ہوتا ہے, جیسے یو قلقل یا قلقل, اٹ مینس حرکت دینا. ٹھیک, تجوید میں کسی بھی حرف میں ایک ڈسٹربنس آواز کی موجود ہو, اور ڈسٹربنس سے مراد یہ ہے کہ آواز کا پلٹنا. ٹھیک, تو جیسے آپ دیکھیں نا کوئی بھی چیز اگر زیادہ ہلتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کی آواز ایک نوائز کریٹ کر رہی ہے, بن رہی ہے, آواز بن رہی ہے. تو دا سیم یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ڈسٹربنس ہونا آواز میں, اضطراب ہونا, اور اس کی وجہ سے پھر آواز کا پلٹنا بغیر کسی حرکت کی موجودگی کے قلقلہ کہلایا جاتا ہے. بغیر کسی حرکت کی موجودگی سے کیا مراد ہے کہ قلقلہ کی آواز تھوڑی تھوڑی زبر جیسی لگتی ہے, آپ سب اگری کرتے ہیں, سننے میں یہ آواز تھوڑی تھوڑی سی زبر جیسی لگتی ہے, لیکن یہ زبر جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ زبر تو بالکل آ کر کے آواز ہوتی ہے اور اوپر نیچے ہمارے جوز موو کرتے ہیں, الگ الگ ہو جاتے ہیں, جس سے یہ آ کی آواز بنتی ہے زبر کی. لیکن قلقلا کے لیے ہم یہ سب نہیں کرتے. تو اسی لیے یہ بتایا گیا کہ حرف میں ایک اضطراب کی وجہ سے آواز کا پلٹنا بغیر کسی حرکت کی موجودگی کے قلقلا کہلایا جاتا ہے. اس کے پانچ حروف ہیں, کون بتائے گا؟ جی, قطب جد, قاف, قا. یہ کاف لکھا ہے آپ نے کے سے, یہ کیوں سنا چاہیے؟ قاف, قا, با, جیم اینڈ دال, قطب جد. یا اور اس کے بعد, اچھا آئی تھنک ہمارے ساتھ ایک نئے اسٹوڈنٹ تھے جو نے لکھا کہ اٹس مائی فرسٹ ڈے, تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سبھی نوٹس بہت جہاں سے آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے ابھی اس کو لے کر ان شاء اللہ پڑھیں. پیچھے کی چیزوں کے اوپر نہ دھیان رکھیں کہ اچھا یہ چیز پہلے بتا دی گئی تھی کیا, لیکن یہ نئے ٹاپکس ہیں لہٰذا ان کو ایسے تو لیجیے. جی, قطب جدین. اینڈ اب اس کے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہمیں معلوم ہونے چاہیے ہیں قلقلا کے لیے, وہ یہ کہ فتحہ سے مختلف ادائیگی ہونی چاہیے ہے. اگر میں کہوں جیسے یہ اب ورڈ یہاں ایک لکھا, یہ ٹو لیٹرز یہاں لکھے ہوئے ہیں, اب اگر میں اس کو کہوں اب اب, تو ب کرتے ہوئے یا ب تھوڑی سی آواز دیتے ہوئے یہ بالکل ایسے جیسے میں نے الف کی آواز, زبر کی آواز اس کو دے دیا, تو اس سے مجھے بچنا ہے. میں نے کیا کہنا ہے؟ اب اب, کہ آپ کے دونوں ہونٹ, یعنی جو آپ کے جو بھی آپ کا مخرج جس بھی لیٹر کا ہے, جیسے یہاں با ہے تو اس کے لیے ہمارے ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں, اور یہ ہونٹ آپس میں ملیں گے ایک دفعہ اور پھر الگ ہو جائیں گے جبکہ آپ کی آواز اسٹل آ رہی ہوگی. تو آپ کی آواز کنٹینیو کر رہی ہے, آپ ایک دفعہ لگائیں گے با کے مخرج کو اور پھر آپ چھوڑ دیں گے, تو پھر آپ کا قلقلا ادا ہو جائے گا. کوئی اور چیز موو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ آپ کی کوئی اوپر نیچے جوز موو ہونے چاہیے, نہ زبان کا کوئی اور حصہ اس با کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کہیں اب اب اب, دس مچ از انف. اگر میں کہوں اب اب ب, اتنا زیادہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اب اب اب, رائٹ, اب اب اب, دس وے. اور قلقلا سکون اور حرکت کے درمیان کی ایک حالت ہے. یہ تھوڑا اس کی کمپیریزن سے اس کا تعلق ہے کہ ساکن حرف کرتے ہوئے ہمارے منہ کا کیا ایک پورا ایک پوزیشن بنتا ہے, اور حرکت کرتے ہوئے ہمارے کیا منہ کا ایک حصہ بنتا ہے. تو قلقلا ایکچولی دونوں ہی, یعنی ساکن حالت اور متحرک حالت کی تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر نا تو مکسچر بن جاتا ہے. تو اس کی ابھی فوراً ڈیٹیل میں آپ کو نہیں یہاں ریوائز کراتی. تو اتنا یاد رکھ لیں کہ سکون اور حرکت کی درمیان کی ایک حالت ہے, اور قلقلا کی آواز میں حمزہ کی آواز نہیں ملنی چاہیے. وہی بات کی جیسے اگر آپ اس کو کہیں قاف کی یہاں مثال دی گئی ہے, تو ا ق ق ا, یہ ا ساؤنڈ آخر میں قاف سب مل جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اق 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 اق, رائٹ. سو اس طرح آپ اس کی ادائیگی کریں گے. تو ہم یہ فائیو لیٹرز کو ایک دفعہ ریڈ کر کے دیکھیں. ان سے پہلے حمزہ زبر زیر پیش کے ساتھ لگائیں, پہلے قاف ہے تو اسی کو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی کریں گے. اق اق اق, اق اق اق, اق اق اق, رائٹ. اب اب اب, اب اب اب, اس طرح سے جیم, اج اج اج, اد اد اد, اد اد اد. یا جی, سر ہوپ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کیے ہوں گے اور یہاں تک بات سب کو سمجھ آئی ہے. ٹھیک, الحمدللہ, صحیح. ٹھیک, اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے، 35 تک میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو ہم اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب ان دو صفات کو اپنی ادائیگی میں ماسٹر کر لیں، ٹھیک ہے؟ اتنی پریکٹس کریں ان تمام ٹپس کو اپنے ذہن میں یاد رکھتے ہوئے کہ آپ پھر آپ کی مسٹیک نہ ہو. اب ہم نے کلکلہ کے حروف پڑھ لیے اور ہمیں پتہ ہے کس طرح کلکلہ بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کہ جب جیسے جو ریسپیکٹو کلکلہ کا حرف ہے اس کے جو مخرج میں دو حصے استعمال ہو رہے ہیں انہیں آپ ایک دفعہ لگائیں اور پھر آپ ایک دفعہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی منہ کا حصہ نہیں ادا، کوئی ہلنا نہیں چاہیے، بس صرف وہ مخرج والا ایریا ایک دفعہ لگے گا اور پھر چھوڑ دیں. مین وائل آپ کی آواز جاری رہ رہی ہے تو پھر یہ آواز کلکلہ کی آواز دے دے گا. ان فائیو لیٹرز کے علاوہ کسی اور حرف پر آواز نہیں پلٹنی چاہیے، ان فائیو لیٹرز کے علاوہ کسی اور حرف پر آواز نہیں پلٹنی چاہیے، جو کہ بڑی کامن اگزامپل ہے، لام، نون اور را اور عین، ان کے اوپر بہت آواز پلٹتی، جیسے الحمدو الحمدو یا اسی طرح سے لہم لہم، اس طرح سے اگر ہم کریں تو یہاں پھر ان کی آواز مختلف ہو جائے گی اور وہ کلکلہ والی بات جنہیں آپ نے یہاں نہیں کرنی وہاں آپ کر دیں گے، مسٹیک ہو جائے گی. تو میک شیور کہ اب ہم پریکٹس کریں اور صحیح رول کو، صحیح صفت کو صحیح حروف کے ساتھ میں ہی دیں، مکس اپ نہ کریں. یس، کوئی اگر ہماری چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دے ہماری پرمیشن کے بغیر، اور جو ہماری کوئی خاص سیٹنگ بنی ہوئی ہو بڑی فیوریبل قسم کی، تو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ یس. ڈو وی فائنڈ اٹ ریئلی نائس؟ نو. تو یہ حروف کو بھی اسی طرح سے محسوس کریں کہ یہ ان کی صفات ہیں، یہ صرف ان کے ساتھ ہی رہنی چاہیے، ادھر ادھر دوسرے لیٹرز کو ان کی صفات نہیں دینی چاہیے. سو جسٹ گیو اٹ ٹو دیم. سو ان شاء اللہ پریکٹس کریں، اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو اس میں ہے پروورب میں، لیکن ہاں کہ پرفیکٹ تو نہیں، لیکن ہاں امپروومنٹ بہت آئے گی. آپ خود دیکھیں گے کہ اگر آپ نے صرف ایک ہفتے میں ہی، دس از واٹ آئی سی، کہ ایک ہفتے کے اندر ہی کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر بہت اچھی پریکٹس کرتے ہیں نا تو وہ بہت اچھا امپروومنٹ کر کے لے کر آتے ہیں. اور پھر میں بھی سوچتی ہوں کہ ماشاء اللہ پتہ چلتا ہے کہ اس تلاوت سے کہ ہاں انہوں نے محنت کری ہے، صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ لیسن پر زیادہ وقت لگایا ہے. تو دا سیم گوز فار آل آف اس، کہ اگر امپروو کرنا ہے تو پھر اسی حساب سے محنت اور ٹائم دینا پڑے گا. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی جو توفیق دے رہے ہیں اس سے بڑھ کے دیتے رہیں، اور کبھی بھی ہمیں ہماری نعمتوں کے زوال میں نہ ڈالیں اور بچائیں اس سے. آمین یا رب العالمین. سو جزاکم اللہ خیر کثیر. آج کے لیے اتنا ہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آج کا بہت زبردست آپ نے جو لاسٹ میں کہا ہے کہ ہمیں جو اتنی بڑی نعمت ملی ہے اسے بچنا ہے، اس کی دعا ہے نا، اللہ انی اعوذ بزوال نعمتی کا تحولی وجات نکمتی کا جمی سخطی. یہ ہماری مسنون دعاؤں میں ہے، یہ میرے حال میں کافی لوگوں کو آتی ہوگی، اس کو لازمن اپنی دعاؤں میں شامل کریں. ان شاء اللہ ہم اپنی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں آج، وہ 164، اور ان شاء اللہ تعالی عزیز اللہ پاک کے نام سے ہم 17 پارے کا آغاز کریں. سورہ انبیاء آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اور ضرور پلیز جس وقت آپ سے کہا جاتا ہے پارٹیسپیٹ کریں، جب آپ کے لیے تو لازمن پلیز پارٹیسپیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ ہے. السلام علیکم. جی بالکل، الحمدللہ نیو پارا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ ہم لوگوں نے 16 سیڑھیاں پار کر لی ہیں، اور انشاءاللہ تو کر دیں، کیونکہ پلٹا کی پرابلم آ رہی ہے میرے حال میں. اگر سب کو مسئلہ ہے تو انشاءاللہ بھی پرہانہ باجی پلیز ہینڈ ریس کریں اور پلیز تفسیر پلے کر دیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنا رہتی ہیں، اصل میں تھوڑا سا مائک پرابلم کی وجہ سے آپ لوگ تھوڑی پریشانی اٹھانی پڑی، تو اللہ پاک سے دعا کریں خیر و عافیت کے ساتھ ہم جو ہے تفسیر کو سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 164 آیت نمبر 1 سے 29 سورۃ الانبیاء لیسن نمبر 164 آیت نمبر 1-29 سورۃ الانبیاء لفظی ترجمہ دہرائیں گے 17ویں پارے کا یہ پہلا سبق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس
قریب
آ گیا لوگوں کے لیے
حسابهم حساب ان کا وہم فی غفلت اور وہ غفلت میں معرضون منہ پھیرنے والے ہیں
ما یاتیہم
نہیں آتی ان کے پاس
من ذکرن
کوئی نصیحت
من ربہم
ان کے رب کی طرف سے محدثن
نئی
الستمعوہو
مگر سنتے ہیں وہ اسے
وہم یلعبون
اور وہ کھیلتے ہیں
لاہیتن قلوبہم
غفلت میں ہیں دل ان کے
وَأَسَرُّ النَّجْوَى
اور چپکے چپکے کی سرگوشی
الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا
هل هذا
نہیں ہے یہ
الا بشرن
مگر ایک آدمی
مثلكم
تم ہی جیسا
افتاتون السحر
بس کیوں تم آتے ہو جادو میں
وانتم تبصرون
اور حالانکہ تم دیکھتے ہو
قال ربی
فرمایا میرے رب نے
یعلم القول فی السماء والارض
جانتا ہے جو بات ہے آسمانوں اور زمین میں
وہو السمیع العلیم
اور وہ سننے جاننے والا ہے بلکہ انہوں نے کہا
ادغاث احلام
پریشان خواب ہیں
بل افتراہو
بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو
بل وہ شاعر ہے
فلیاتینا
پس وہ لے آئے ہمارے پاس
بی آیتن
کوئی نشانی
کما ارسل الاولون
جیسے کہ بھیجے گئے تھے پہلے
ماں آمنت نہیں ایمان لائی تھی
قبلہم
ان سے پہلے
من قریتن
کوئی بستی
اہلکناہا
ہلاک کیا ہم نے اسے
افہم یؤمنون
تو کیا وہ ایمان لائیں گے
وما ارسلنا
اور نہیں بھیجے ہم نے
قبلک
آپ سے پہلے
الا رجالن
مگر مرد
نوحی الیہم
ہم وہی بھیجتے تھے ان کی طرف
فاسألوا اہل الذکری
بس پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے،
بس پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے،
ان کنتم لا تعلمون،
ان کنتم لا تعلمون،
اگر ہو تم نہیں جانتے،
اگر ہو تم نہیں جانتے،
وما جعلناہم،
وما جعلناہم،
اور نہیں بنائے ہم نے ان کے،
اور نہیں بنائے ہم نے ان کے،
جسدن،
جسدن،
جسم،
جسم،
لا یاکلون الطعام،
لا یاکلون الطعام،
کہ نہ کھاتے ہوں کھانا،
کہ نہ کھاتے ہوں کھانا،
وما کانوا خالدین،
وما کانوا خالدین،
اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے،
اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے،
ثم صدقناهم الوعد،
ثم صدقناهم الوعد،
پھر ہم نے سچا کر دکھایا ان کو وعدہ،
پھر ہم نے سچا کر دکھایا ان کو وعدہ،
فانجیناہم،
فانجیناہم،
بس نجات دی ہم نے ان کو،
بس نجات دی ہم نے ان کو،
ومن نشاء،
ومن نشاء،
اور جس کو ہم نے چاہا،
اور جس کو ہم نے چاہا،
واہلکنا المسرفین،
واہلکنا المسرفین،
اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے نکل جانے والوں کو،
اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے نکل جانے والوں کو،
لقد انزلنا،
لقد انزلنا،
بے شک نازل کی ہم نے،
بے شک نازل کی ہم نے،
الیکم کتاباً،
الیکم کتاباً،
تمہاری طرف ایسی کتاب،
تمہاری طرف ایسی کتاب،
فیہ ذکرکم،
فیہ ذکرکم،
جس میں تمہارا ذکر ہے،
جس میں تمہارا ذکر ہے،
افلا تعقلون،
افلا تعقلون،
تو کیا تم سمجھتے نہیں،
تو کیا تم سمجھتے نہیں،
وکم قسمنا من قریۃٍ،
وکم قسمنا،
اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں،
اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں،
کانت ظالمتن،
کانت ظالمتن،
تھی وہ ظالم،
تھی وہ ظالم،
وانشأنا بعدها،
وانشأنا بعدها،
اور پیدا کیے ہم نے ان کے بعد،
اور پیدا کیے ہم نے ان کے بعد،
قوماً آخرین،
قوماً آخرین،
لوگ دوسرے،
لوگ دوسرے،
فلما،
فلما،
پھر جب،
پھر جب،
احسو،
احسو،
انہوں نے محسوس کیا،
انہوں نے محسوس کیا،
بأسنا،
بأسنا،
عذاب ہمارا،
عذاب ہمارا،
اذا هم منها يركضون،
اذا هم منها يركضون،
نہ کہ ہاں وہ اس سے بھاگنے لگے،
نہ کہ وہ اس سے بھاگنے لگے،
یعنی اچانک وہ بھاگنے لگے، اس کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر بھاگنے لگے، لا تركضوا،
لا تركضوا،
مت بھاگو،
مت بھاگو،
ورجعوا،
ورجعوا،
اور لوٹ جاؤ،
اور لوٹ جاؤ،
الى ما اترفتم فی،
الى ما،
طرف ان چیزوں کے کہ عیش و آرام دیا گیا تم کو جن میں،
طرف ان چیزوں کے عیش و آرام دیا تم کو جن میں،
ومساکینکم،
ومساکینکم،
اور اپنے گھروں میں،
اور اپنے گھروں میں،
لعلکم تسألون،
لعلکم تسألون،
شاید کہ تم سے پوچھا جائے،
شاید کہ تم سے پوچھا جائے،
قالوا یا ویلنا،
قالوا یا ویلنا،
وہ کہنے لگے ہائے ہماری شامت،
وہ کہنے لگے ہائے ہماری شامت،
انا کنا ظالمین،
انا کنا ظالمین،
بے شک ہم تھے ظالم،
بے شک ہم تھے ظالم،
فما زالت تلک دعواہم،
فما زالت تلک دعواہم،
بس ہمیشہ رہی یہی ان کی پکار،
بس ہمیشہ رہی یہی ان کی پکار،
حتی جعلناہم،
حتی جعلناہم،
یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو،
یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو،
حسیدن خامدین،
حسیدن خامدین،
جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی بجھے ہوئے ڈھیر،
جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی بجھے ہوئے ڈھیر،
وما خلقنا السماء والأرض،
وما خلقنا السماء والأرض،
اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو،
اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو،
وما بینہما،
وما بینہما،
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے،
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے،
لاعبین،
لاعبین،
کھیلتے ہوئے،
کھیلتے ہوئے،
لو اردنا،
لو اردنا،
اگر ارادہ کرتے ہم،
اگر ارادہ کرتے ہم،
ان نتخذ لہوا،
ان نتخذ لہوا،
یہ کہ بنائے ہم کوئی کھیل کھلونا،
یہ کہ بنائے ہم کوئی کھیل کھلونا،
لتخذناہ من لدنا،
لتخذناہ من لدنا،
تو بنا لیتے ہم اس کو اپنے پاس سے،
تو بنا لیتے ہم اس کو اپنے پاس سے،
ان کننا فاعلین،
ان کننا فاعلین،
اگر ہوتے ہم کرنے والے،
اگر ہوتے ہم کرنے والے،
بل نقذف بالحق،
بل نقذف بالحق،
بلکہ ہم کھینچ مارتے ہیں حق کو،
بلکہ ہم کھینچ مارتے ہیں حق کو،
علل باطلی،
علل باطلی،
باطل پر،
باطل پر،
فید مغو،
فید مغو،
تو وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا،
تو وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا،
فإذا
ہوا زاہق، فإذا
ہوا زاہق، پس اس وقت وہ نابود ہو جاتا ہے،
پس اس وقت وہ نابود ہو جاتا ہے،
یعنی ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ولکم الویلو،
ولکم الویلو،
اور تمہارے لیے خرابی ہے،
اور تمہارے لیے خرابی ہے،
مما تصفون،
مما تصفون،
اس سے جو تم باتیں بناتے ہو،
اس سے جو تم باتیں بناتے ہو،
ولہ من فی السماوات والارض،
ولہ من فی السماوات والارض،
اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں،
اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں،
ومن عندہ،
ومن عندہ،
اور جو اس کے پاس ہیں،
اور جو اس کے پاس ہیں،
لا یستکبرون عن عبادتی،
لا یستکبرون عن عبادتی،
نہیں سرکشی کرتے اس کی عبادت سے،
نہیں سرکشی کرتے اس کی عبادت سے،
ولا یستحسرون،
ولا یستحسرون،
اور نہ وہ تھکتے ہیں،
اور نہ وہ تھکتے ہیں،
یسبحون اللیل والنہار،
یسبحون اللیل والنہار،
وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن کو،
وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن کو،
لا یفطرون،
لا یفطرون،
نہیں اکتاتے،
نہیں اکتاتے،
امت تخذو،
امت تخذو،
کیا بنا لیے ہیں انہوں نے،
کیا بنا لیے ہیں انہوں نے،
آلہتم من الاردی،
آلہتم من الاردی،
اور معبود زمین سے،
اور معبود زمین سے،
ہم ینشرون،
ہم ینشرون،
وہ اٹھا کھڑا کریں گے،
وہ اٹھا کھڑا کریں گے،
لو کان فیہما،
لو کان فیہما،
اگر ہوتے ان دونوں میں،
اگر ہوتے ان دونوں میں،
یعنی زمین آسمان میں، آلہتن الا اللہ، اور معبود اللہ کے سوا،
اور معبود اللہ کے سوا،
لفسدتا،
لفسدتا،
تو دونوں درہم برہم ہو جاتے،
تو دونوں درہم برہم ہو جاتے،
فسبحان اللہ،
فسبحان اللہ،
پس پاک ہے اللہ،
پس پاک ہے اللہ،
رب العرش،
رب العرش،
رب عرش کا،
رب عرش کا،
عما یصفون،
عما یصفون،
اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں،
اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں،
لا یسأل عما یفعل،
لا یسأل عما یفعل،
نہیں پوچھا جاتا اس سے جو وہ کرتا ہے،
نہیں پوچھا جاتا اس سے جو وہ کرتا ہے،
وَهُمْ يُسْأَلُونَ،
وَهُمْ يُسْأَلُونَ،
اور وہ پوچھے جائیں گے،
اور وہ پوچھے جائیں گے،
اَمِتْ تَخَذُوا،
اَمِتْ تَخَذُوا،
کیا بنا لیے ہیں انہوں نے،
کیا بنا لیے ہیں انہوں نے،
مِنْ دُونِهِ آلِهَا،
مِنْ دُونِهِ آلِهَا،
اس کے سوا اور معبود،
اس کے سوا اور معبود،
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ،
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ،
کہہ دیجئے کہ پیش کرو اپنی دلیل،
کہہ دیجئے کہ پیش کرو اپنی دلیل،
ھذا ذکر من معی،
ھذا ذکر من معی،
یہ ہے ذکر جو میرے ساتھ ہیں،
یہ ہے ذکر جو میرے ساتھ ہے،
و ذکر من قبلی،
و ذکر من قبلی،
اور ذکر ان کا جو مجھ سے پہلے تھے،
اور ذکر ان کا جو مجھ سے پہلے تھے،
بل اکثرهم لا یعلمون،
بل اکثرهم لا یعلمون،
بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے،
بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے،
الحق،
الحق،
حق،
حق،
فہم موردون،
فہم موردون،
بس وہ منہ پھیرنے والے ہیں،
بس وہ منہ پھیرنے والے ہیں،
وما ارسلنا من قبلک،
وما ارسلنا
اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے من رسول
کوئی رسول
الا نوحی الیہ مگر وہی بھیجی اس کی طرف انہ لا الہ الا انا کہ بے شک وہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے فاعبدونی بس عبادت کرو میری وقال اتخذ الرحمن ولدا اور کہا انہوں نے بنا لیا رحمان نے بیٹا سبحانہ وہ پاک ہے اس سے
بل عبادم مکرمون
بلکہ وہ بندے ہیں عزت والے
لا یسبقونہ بالقولی
وہ آگے نہیں بڑھتے اس سے کسی بات میں وَهُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْمَلُونَ
اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وہ جانتا ہے جو درمیان ان کے ہاتھوں کے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیچھے ہے وَلَا
يَشْفَعُونَ
اور نہ وہ سفارش کر سکتے ہیں إِلَّا لِمَنِ ارْتَدَى مگر جس کے لیے وہ راضی ہو وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ اور وہ اس کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اور جو کہے ان میں سے
اِنِّي إِلَٰهٌ
بے شک میں معبود ہوں من دونی ہی
اس کے سوا
فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ
بس وہی ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کا
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ
اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو
بس تلاوت سنیں گے یہاں تک
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين
سورة انبیاء راہ راست سورة پہ جانے سے پہلے اگر کچھ باتیں ہم سورة کے ناطے سے دیکھ لیں سورة انبیاء مکی سورة ہے سات رکوع 112 آیات ہے، 1187 یعنی 1187 کلمات ہیں، 5154 حروف ہیں۔ مکی صورتوں میں 21 نمبر کی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 21 نمبر کی صورت ہے، تو گویا کہ آپ قرآن پاک کی 20 طویل صورتیں پڑھ چکے۔ لگتا ہے آپ کو اپنے عمل، اپنے دل، دماغ سب کو سامنے رکھ کے بعد میں سوچئے گا کہ اب تو ہر صورت پہلے سے چھوٹی آئے گی، کوئی صورت پہلے سے لمبی نہیں ہے، اور جب نصف گزرتا ہے نا تو اس کے بعد تو بس پھسلتا ہے انسان، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ 13 سپارے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی حق ادا کروا لے۔ کچھ باتیں صورت کے ناطے سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے مضامین کو سمجھنا آسان لگے۔ اس صورت کا نام صورت الانبیاء کسی خاص آیت سے تو ریلیٹڈ نہیں، لیکن اس میں مسلسل بہت سے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس صورت کو صورت الانبیاء کہتے ہیں، یہ ایک پہچان کے طور پہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ صورت مکے کے درمیانے دور میں نازل ہوئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا تیسرا دور تھا۔ آپ کو اشارہ کیا تھا پچھلی صورت میں بھی، تو 4 ادوار میں سے تیسرے دور میں نازل ہوئی تھی، اور وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ کی چپکلش جاری تھی، آپ پر اعتراضات اور شکوک و شبہات کا سلسلہ بھی جاری تھا، مخالفت میں چالیں بھی چلی جا رہی تھیں، اور ظلم کے راستے بھی کھل چکے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی مکہ والوں کو مخاطب کر کے پچھلے دور کے انبیاء کرام کے قصے سناتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے اس نبی کا انکار کیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تم سے پچھلی قوموں کا ہوا۔ پوری صورت میں 5 باتیں انبیاء کرام کے ناطے سے واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اس کا رد کیا گیا ہے صورت میں۔ دوسری بات، ان کا آپ پر اور قرآن پاک پر مختلف قسم کے اعتراضات کرنا، کسی ایک بات پر جمنا ہی نہ، اس پر بھی ان کی گرفت کی گئی ہے۔ کبھی ساحر کہتے ہو، کبھی جادوگر کہتے ہو، کبھی دیوانہ کہتے ہو، خود تو سوچ لو ایک بار کہ وہ ہیں کیا، تاکہ پھر اس بات پہ تم قائم رہ سکو۔ تیسری چیز، ان کے زندگی گزارنے کے اصول، یعنی یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اور اسی میں آئے اور بغیر کسی جزا سزا کے آگے چلے جائیں گے، اس کو بھی کاٹا گیا کہ یہ دنیا 4 دن کی کھیل نہیں کہ کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ اور یہی تھی وہ سوچ جو لوگوں کی اس دور میں بھی اور ہر دور میں غفلت کا ذریعہ بنی، کہ لوگ اللہ کے انبیاء کرام کی دعوت کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں کیونکہ یہ دعوت ان کی دنیا کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ چوتھی چیز، شرک پر اصرار اور توحید کے خلاف ان کا جاہلانہ تعصب، جو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ میں جھگڑے کی وجہ تھی، اس کی اصلاح کے لیے اور شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں مختصر لیکن بہت جامع قسم کے دلائل اس صورت میں ہمیں ملیں گے۔ اور پانچویں، ان کی ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ کہتے تھے کہ بار بار ہم جھٹلاتے ہیں اس نبی کو، پھر عذاب کیوں نہیں آتا، اور یہ جتنی بھی دھمکیاں ہیں یہ ساری کی ساری اصل میں ڈراوے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دھمکیاں نہیں، یہ ہو کے رہے گا اور ہوا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے دور کے لوگ ان سے کیسی منہ ماری کرتے ہیں۔ کچھ وہ بھی نیک سیرت لوگ ہوتے ہیں کہ جو نبیوں کے چہروں کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کل کے دور میں کوئی بڑا انسان بنے گا، چاہے وہ راہب کی طرح کا وہ شخص ہی کیوں نہ ہو کہ جس نے بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی تھی۔ لیکن کچھ لوگ دن رات آپ کو دیکھنے کے باوجود
آپ کے چہرے پرنوار کو دیکھ کر بھی ان کے دلوں کے اندر اس چیز کا خیال نہیں آتا کہ آخر یہ نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں. انبیاء کرام کے قصے میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری صفات جو ہمیں اس صورت میں ملیں گی, مثلاً کہ وہ سب انسان تھے, خدا نہیں تھے, اپنی ساری ضروریات پر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے, ان پر مختلف مصائب آئے, ان کے مخالفین نے ان کو برباد کرنے کی کوششیں کی, لیکن اللہ نے غیر معمولی طریقے پر اپنے نبیوں کی مدد کی. اور آخر ان کو بچا لیا اور اپنے دین کو غالب کر دیا. آج بھی انسانیت کی نجات اسی دین کی پیروی کرنے پر ہے جو انبیاء کرام کے سلسلے میں چلتا چلتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچا. تو یہ تھی چند باتیں سورت کے ناطے سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت, پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیا کیفیت ہے ان کی؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ بے خبر ہیں؟ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ توجہ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے. لاہیتن قلوبہم واسر النجوا. ان کے دل بالکل غافل ہیں. واسر النجوا الذین ظلموا. اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی. کیا کہتے تھے سرگوشیوں میں؟ هل هذا الا بشر مثلكم. یہ تم ہی جیسا تو ایک انسان ہے, اس لیے افتأتون السحر وانتم تبصرون. کیا تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور, کہ جب لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے. جیسے کہ ہم سورت کے انٹروڈکشن میں دیکھ چکے کہ سورت مکی ہے اور مخالفتوں کی شدت ہے. ایسے غافل لوگوں کو اللہ تعالی نے اس بات سے جھنجھوڑا کہ اقترب للناس, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آیا. صرف تمہارے نہیں بلکہ سب لوگوں کے. موت اور قیامت دونوں ہی تو قریب ہیں, کیونکہ من مات فقد قامت قیامته, اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. صحابہ کرام ایسی آیتوں کو سن کے ہل جاتے تھے, لرز جاتے تھے. ان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی تھی ان آیات کو سن کر. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے.
ہم قرآن پاک کی آیات کو سنتے ہیں اور بس سنتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کا عمل کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو اپنے دل پر محسوس کرتے تھے؟ اسی لیے جب اس قسم کی آیات جس میں موت, حشر, نشر یا دنیا کے خاتمے کی بات ہوتی تو صحابہ کرام ان آیات پر اپنی ترجیحات کو بدل لیتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو زمین کا ایک ٹکڑا آفر کیا, ان کو کہیں سے ملا ہوگا یہ سوچ کر کہ میرے پاس پہلے سے ہے, دوسرے سے کہا یہ تم لے لو. لیکن اگر دینے والوں کے اور آفر کرنے والوں کے دل بڑے تھے تو لینے والے بھی کوئی دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھنے والے نہیں تھے. کہنے لگا کہ آپ کا شکریہ لیکن مجھے اب اس کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ آج کی رات ہمارے نبی پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے یا ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ جس نے دنیا میں ہماری دلچسپیاں ختم کر دیں, اور وہ سورت یا وہ آیت تھی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اور اس غفلت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ان کے رد عمل سے, جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں, یعنی غور نہیں کرتے. کانوں سے ٹکراتی ہے بات لیکن دل تک نہیں جاتی. کھیل اور تماشوں میں اس بات کو سنا ان سنا کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بندے کے کانوں تک تو نصیحت ٹکرائے لیکن دل تک نہ جائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے. لاہیتن قلوبہم, ان کے دل تو کچھ اور ہی باتوں میں منہمک ہیں, دل تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى, اور یہ تو چھپ کے مشورے کرتے ہیں. کون؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ ظلم کرنے والے. کیا ہوتی ہے ان کی خفیہ ملاقاتوں کا موضوع؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں ہے؟ یعنی کیا یہ عام انسان نہیں ہے؟ کوئی خاص بات ہے اس میں؟ ہاں نہیں, بات تو واقعی نہیں لگتی. اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ, تو کیا پھر تم اس کے جادو میں آتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, دیکھتے بھالتے. اگر یہ تمہارے ہی جیسا ایک عام انسان ہے, کوئی خاص بات ہمیں تو اس میں دکھتی نہیں, تو کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ یہ تھے وہ مشورے اور وہ کمنٹس جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والوں کی محفلوں کا موضوع ہوتے تھے. ہم دیکھ چکے کہ سورۃ الانبیاء مکی دور کے تقریباً پہلے دور کے بالکل قریب کے دور میں نازل ہوئی, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کا پیغام عام ہو رہا تھا. اب ان کی محفلوں میں آپ کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. شروع کے 3 سال تو انہوں نے کوئی اتنی اہمیت نہ دی کہ ٹھیک ہے, ہیں کوئی ایک خدا نخواستہ من چلے یا کچھ بات سی ہے دل میں, کچھ ان کے دل میں سمایا, کچھ انہوں نے اپنے ساتھ 2-4 ساتھیوں کو لگا لیا. اگنور کرتے رہے کیونکہ وہ اس وقت تک ایک بڑا خطرہ ثابت نہیں ہوئے تھے ان کے عقائد اور ان کے باپ دادا کے طور طریقوں پر. لیکن اب جب دیکھا کہ یہ دعوت تو پھیلتی ہی جا رہی ہے, پہلے تو صرف ایک ابو بکر صدیق تھے بڑے لوگوں میں, اور ایک علی تھے جوان لوگوں میں, اور ایک غلام تھے زید, اور ایک عورت تھی بی بی خدیجہ. لیکن اب تو ہر گھر میں اس کا اثر جانے لگا, ہر گھر متاثر ہونے لگا. لہذا اب چھپ چھپ کے باتیں ہو رہی ہیں. اب ذرا اس دور کے اندر داخل ہو کے سوچیں. ہم قرآن پاک کی آیات کو جب بس قرآن اور ایک خاموش کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں نا, تو وہ بات نہیں سمجھ آتی جب آپ اپنے آپ کو اس دور میں داخل کر لیتے ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی نئی بات کو اٹھے تو لوگ باتیں کرتے ہیں نا, کیا ہوا, اچھا آج سناؤ پھر کیا ہو رہا ہے, کوئی نئی تازی ہے, آج کل کوئی بات ہو رہی ہے. اسی طرح لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دور میں اپنی محفلوں میں اور اپنی تنہائیوں میں اور اپنی شادیوں میں اور اپنی پارٹیوں میں اور اپنی دعوتوں میں باتیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پروپیگنڈے کے جواب میں کیا رویہ تھا, اس کا ذکر آیت 4 میں ہے. قال ربی, یعلم القول فی السماء والارض. رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہے یا جو بات بھی ہو رہی ہو، میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس پہ بھی بس نہیں ہوا، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. حل ہذا الا بشر مثلکم کہہ کے تو اب ذرا کچھ اور الزامات آتے ہیں، اور وہ کیا؟ بل قالوا ادغاث احلام. نہیں نہیں، یہ تو بکھرے ہوئے خواب ہیں، پرا گندا خواب ہے. نعوذ باللہ. کون سی چیزیں؟ یہ قرآن کی آیتیں، یہ جو نبی آیتیں بتاتا ہے، یہ تو بس بکھری ہوئی باتیں، ایسی اسکیٹرڈ تھاٹس ہیں، کوئی ادھر سے جمع کی، کوئی ادھر سے لیں، کوئی اس کو کوئی سنا دیتا ہے، کوئی کوئی سنا دیتا ہے. اللہ کے نبی کو منسوب کیا کرتے تھے، کبھی کسی اجمی غلام کی طرف، کبھی مدینہ کے بنی اسرائیلیوں کی طرف. ایسے سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. کہتے تھے یہ تو ادغاث و احلام، ان کو بات بنتی ہے، لو اس کو نہ مانو، اس کو نہ مانو، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، اچھا یہ تو بس ادغاث و احلام، یہ تو بس اسکیٹرڈ تھنکنگز ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. اس پہ بھی بس نہیں ہوا. بل افتراہو نے گھڑ لیا، اس کی خود ساختہ باتیں. آپ محسوس کر رہے جیسے یہ کوئی لکمے دیتے ہیں نا لوگ، کسی محفل میں آپ ایک موضوع شروع کر کے دیکھیں، بالکل اس کی خوبصورت منظر کشی ہے. ایک بول رہا ہے بشرم مثلکم، دوسرا کہہ رہا ہے کیا تم اس کے جادو میں آتے، تیسرا، بلکہ تیسرے کی وجہ اگر تیسری کہوں نا تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے. کوئی تیسری خاتون ہے تو وہ کہیں گی لو تم اس کی باتوں میں آتے ہو، وہ دیکھے زہر کھاتے ہو. ہاں، اب چوتھی کی باری ہے، ادغاث و احلام میں یہ باتیں ہیں، صرف گھڑی بھی کچھ بھی نہیں ہے، اسکیٹرڈ باتیں ہیں. پھر اگلا اوپر سے لکما ملتا ہے، بل افتراہو، بلکہ اس کو گھڑ لیا اس نے. پھر اگلی بات، بل ہوا شاعر. نہیں نہیں، یہ تو شاعر ہے، کیونکہ اگر ایک بندے کا یہ کال سمجھا جائے نا تو وہ تو بندہ خود ہی کنٹراڈکشن کا شکار ہے. وہ تو خود ہی آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ایسی ایسے الزامات دے رہا ہے کہ جو الزام خود ہی بتا رہے ہیں کہ ایک شخص میں ساری باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اب دیکھیے کہ ایک طرف جادوگر کہہ رہے ہیں، تو کیا جادوگر شاعر ہوتے ہیں؟ اور اگر شاعر آپ کو مانا جائے تو پھر ادغاث و احلام کیسے ہو گئے؟ پھر بشر کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ صرف وہی بات ہے کہ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہنا شروع کر دیا. فلیاتینا بیایتن کما ارسل الاولون. اچھا، واقعی اگر سچا ہے نبی تو پھر اسے ہمارے پاس کوئی معجزہ لانا چاہیے. کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے لوگ معجزے لائے گئے، پہلے رسول جیسے معجزے دیے گئے تھے ویسا یہ بھی تو لا کے دکھائے. یعنی ساری ڈسکشن کا خلاصہ یہ نکلا کہ پھر کوئی نشانی دکھائے. معجزے کو آپ آج کے دور میں معجزہ کہیں گے نا تو بات نہیں سمجھ آئے گی. نشانی، کوئی دلیل، کوئی اس کا ثبوت، کوئی بتاؤ اس کو، کوئی ایسی چیز ہے تو لا کے دکھائے کہ واقعی یہ رسول ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا مانگتے ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ما آمنت قبلہم من قریتنا اہلکناہا افہم یؤمنون. حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی پچھلی بستیوں والے تو ایمان لائے ہی نہیں، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ معجزے مانگنے والی قومیں کبھی ایمان نہیں لاتی، تو کیا یہ ایمان لے کے آئیں گے؟ باقی رہ کی بات کہ ان کے جو اللہ کے نبی کے بارے میں کمنٹس تھے، تو فرمایا کہ اگر تم اس کو بشر مثلکم کہتے ہو تو یہ کون سی بڑی بات ہے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب مرد ہی تو تھے. نہیں پتا چلتا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں یقین تو جاؤ پھر اپنے سے پہلے اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی جن کی طرف رسول آئے تھے ان سے پوچھ لو کہ کیا واقعی پہلے جو رسول آتے تھے کیا وہ انسان ہوتے تھے یا پھر فرشتے ہوتے تھے، لیکن ان سے تم پوچھ لو، ہم تمہیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ کیسے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ یعنی اگر یہ نبی انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے تو وہ بھی کھاتے تھے، اور اگر یہ دنیا میں ہے تو اس کو بھی نہیں رہنا، کیونکہ جیسے باقیوں کو موت آئی ان کو بھی آ جائے گی۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، پھر ہم نے رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور جس جس کو ہم نے چاہا اسے بھی۔ وأهلكنا المسرفين، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے جو آیت نمبر 1 سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خبر دے دی گئی کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حساب سے یہاں کیا مراد ہے، اور لفظ اقتربا کو بھی دیکھ لیں تو یہ قرب سے ہے، قاف رابا، لیکن باب افتعال میں گیا تو اقترب بن گیا، شدت آ گئی، بہت ہی قریب ہے، ماضی کا صیغہ ہے یہ، حالانکہ بات تو آگے آنے والی تھی۔ تو یہاں وہی اصول جو پیچھے اسی آیت کی دلیل دے کے کئی بار بتایا گیا کہ مستقبل میں ہونے والی کسی بات کو جب ماضی کے صیغوں میں استعمال کرتے ہیں تو بات کی شدت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگ کون ہیں؟ انسانیت۔ کیا قریب آ گیا؟ حسابہم، ان کا حساب۔ حساب کے دو معنی ہوں گے، یا تو ان کی موت، کیونکہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، مَن مات فقد قام قیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور اگر حساب کو حساب کتاب کے معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد پھر قیامت ہے، یعنی وہ موت جو ساری انسانیت کو آئے گی۔ موت قریب آ رہی ہے، ہر انسان کی بھی اور اس کائنات کی بھی قریب آ رہی ہے، کیونکہ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی تو ہے، جو گھر سے چلتا ہے نا وہ پھر پہنچنے کے قریب ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں نا، جب تک وہ گھر سے نہیں نکلا تو آپ کہتے ہیں ہاں ابھی بھی گھر پہ، ابھی تو بہت وقت ہے، لیکن جو ہی آپ کو پتا چلتا ہے نا وہ راستے میں، تو پھر آپ کو بھگدڑ مچتی ہے کہ بس اب تو کسی لمحے بھی آ جائیں گے۔ روڈ کلیئر ملی تو ہو سکتا ہے 10 منٹ میں پہنچ جائے، تھوڑا رش ملا تو لمبا وقت لگ جائے، تو کہا بس موت چل پڑی ہے۔ ہر بندے کی موت قریب ہے، کسی کی پیدل چل رہی ہے، کسی کے بھاگ کے آ رہی ہے، اور کسی کی ایک دم چھپٹ لے گی، اور ایسے ہی وقت میں پھر انسان اپنے آپ کو اس دنیا سے بالکل کٹا ہوا پائے گا۔ ایسے نہیں لگتا جیسے ایک ریڈیو پہ ایک خبر آتی ہے، نیوز ہے، طوفان آ رہا ہے، چل پڑا ہے، اب قریب ہے، بس اب یہاں تک رہ گئے، اب وہ ساحل کو ٹکرانے والا ہے۔ عموماً ایسی باتیں ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم میں سے کتنوں کو اپنی موت کا یقین ہے؟ دنیا کے ہر انسان کی موت کو قریب سمجھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس حال میں نہیں سوچتے کہ کبھی ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، جانے والے تو ہیں۔ ریڈیو میں خبر چھپتی ہے نا، اسی سے کہ زلزلہ آنے والا ہے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن 1400 سال سے یہ بات موجود ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون, لیکن نہ کان کھڑے ہوتے ہیں, نہ فکر لگتی ہے, نہ گھبراہٹ ہوتی ہے, نہ دل دھک دھک کرتا ہے, نہ نفس تیز چلتی ہے, اور بس موج اور مستی ہے. ہر ایک موت کے دروازے پہ کھڑا ہے. کھانے کا ایک لقمہ جو ہم جان بچانے کے لیے کھاتے ہیں نا, وہ جان لینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے انسان کی. اگر وہ اسٹمک والی نالی میں جانے سے پہلے سانس کی نالی میں چلا جائے, پانی جو زندگی کی بقا ہے اچھو لگ جائے نا, تو وہی پانی بندے کی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے. وہ نرم اور ملائم فرش جن پہ چلتے ہیں, پاؤں پھسلے تو وہی فرش ہماری جان لینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اقترب للناس حسابهم, اپنی زندگی کو اگر ہم نوٹ کریں, کتنے سال ہو گئے, مہینے, دن, اوسط عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 60 سے 70 کے بیچ میں, کیونکہ اللہ کے نبی بھی اسی قریب کی عمر میں دنیا سے گئے. ایک کرائیٹیرین بنا لیں اگر ہم 65 ایئرس کو, لکھیے ذرا, تھوڑی سی جمع تفریق کرتے ہیں, 65 ایئر ٹوٹل ایک لائف سپین ہے, ایک زندگی گزارنے کا میکسیمم وقت جس میں انسان انجوائے کرتا ہے. اس کے اوپر جو جاتے ہیں نا, یا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا اوپر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, آنکھیں لگی رہتی ہیں کہ اب کسی لمحے ان کی خبر آنے والی ہے. ہر آنے والا دن انسان کی کمزوریوں میں اضافہ کرتا ہے. اب آپ, میں بھی, ہم سب اپنی موجودہ عمر کو لکھیں اس کے نیچے, 65 مائنس کرنٹ جو ہماری ایج ہے. نیچے دیکھیے کیا, اگر تو نصف سے کم ہے تو چلے ابھی آپ سمجھ لیں کہ اگر میں میکسیمم عمر تک بھی پہنچا تو ابھی میرے پاس ٹائم ہے. لیکن کسی کو نہیں پتا 65 تو کیا, وہ ایک دن بھی اور جیے گا. اگر آدھی عمر گزر گئی ہے نا, تو فکر لگنی چاہیے. اور اگر آدھی سے کم کا جواب آتا ہے نا, تو حقیقت یہ ہے کہ وحشت ہونی چاہیے. آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا, ابھی پورے سوال ہی نہیں کیے. کبھی امتحان کے کمرے میں آپ نے یہ چیز دیکھی, شروع میں بڑے جوش سے سنوار سنوار کے, سجا سجا کے سوال کا جواب دیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب آپ کوئی 10 صفحوں کا لکھ لیتے ہیں, ایک دم جب گھڑی پہ نظر پڑتی ہے نا, تو 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے, تو آپ کے ہاتھوں پھولنے لگتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اچھا آدھا وقت گزر گیا اور ابھی میں نے 4 سوال کرنے. پھر جو آپ کی بھگدڑ ہوتی ہے نا, وہ جو 1.5 گھنٹے میں آپ نے ایک سوال کیا تھا نا, تو باقی 1.5 گھنٹے میں آپ 4 سوال کرتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی ٹائم کیسے بانٹوں اور کیا چھوڑوں اور کیا لکھوں. کہ انسانی زندگی کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہیں ہے؟ بچپن کھیل کر کھویا, جوانی نیند بھر سویا, بڑھاپا دیکھ کر رویا. اگر یہ 3 حصوں میں کر لے نا زندگی کو, پھر تو اور چیخیں نکل جائیں گی. بچپن تو نکل گیا, ڈراپ ختم, جوانی جا رہی ہے اور بڑھاپا آ رہا ہے. اور جوانی کیا ہے؟ جو جا کے واپس نہ آئے. اور بڑھاپا کیا ہے؟ جو آ کے واپس نہ جائے. یہ دنیا کتنا بڑا دھوکہ ہے, اسی روز و شب میں کھو کے اپنی زندگی کو ہم برف کی طرح پگھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن قدر نہیں کرتے اپنے لمحوں کی. اور آپ دیکھیں گے جو ہماری زندگی ہے نا, یہ منٹ اور سیکنڈز میں, اللہ کے پاس ہماری زندگی سیکنڈز میں لکھی ہوئی ہے. ہم تو سالوں کو گرہیں لگاتے ہیں نا, فرشتے تو ہمارے سیکنڈ گن رہے. صرف ایک منٹ کو اگر ہم دیکھیں نا, جو ہم ضائع کرتے ہیں, عموماً کتنے منٹ ویسٹ ہوتے ہیں, آپ دیکھیے ایک کام کرنے سے دوسرے کے بیچ میں ایک نہیں کئی منٹ ضائع کرتے ہیں. ایک منٹ میں عموماً آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 200 گز چل سکتا ہے ایک انسان ایک منٹ میں اگر وہ نارمل رفتار سے چلے. اسی طرح ایک منٹ میں 250 لفظ بولے جا سکتے ہیں. ایک منٹ میں خون پورے جسم سے چکر لگا کر واپس دل میں آ جاتا ہے اور زمین ایک منٹ میں اپنے محور پہ کتنا گھومتی ہے. ایک طرح بل سے حساب ہوں وہوں فی غفلت موریدون. غفلتوں میں پڑے ہوئے غفلتیں ہیں. کر تو بہت کچھ سکتے ہیں لیکن ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ کتنی بار کہہ سکتے ہیں, الحمدللہ کتنی بار کہہ سکتے ہیں, کہہ کے دیکھے ذرا ایک منٹ میں کتنی بار کہہ سکتے ہیں. 30 بار تک آرام سے انسان کہہ سکتے ہیں, 33 بار. بس اسی سے باقی ساری چیزوں کو کاؤنٹ کر لیجئے گا. سونے چاندی سے زیادہ قیمتی وقت ہم گزار رہے ہیں, اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. اور یقین نہیں ہے, اصل غم کیا کہ یقین پھر بھی نہیں ہے. موت کا سوچتے ہیں لیکن دوسرے کی موت کا سوچتے ہیں, اپنا نہیں خیال آتا, وقت کا حساب رکھتے ہی نہیں. اسی لیے تو کھلے دل خرچ کرتے ہیں نا, اس کو پھینکتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. اور اگر اس سے مراد اجتماعی طور پہ دیکھا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ, اپنی شہادت کی انگلی اور جو درمیانی انگلی ہے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا, پھر فرمایا میں اور قیامت ایسے ہی جیسے یہ دو انگلیاں, یعنی ملی ہوئی ہیں. اس پہ مفسرین نے بہت ساری شروحات لکھی. بعض کہتے ہیں کہ یوں آپ اگر کر کے دیکھیں نا, نیچے سے جڑی ہوتی ہیں اوپر سے تھوڑی سی کھلتی ہیں. کہا میں اور قیامت ایسے ہی ہوں جیسے یہ دو انگلیاں. بعض کہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے, تو مطلب یہ ہے کہ بس اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی, ایک اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے. دوسرا لوگوں نے کہا دیکھیں بیچ کی انگلی تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے نا اور شہادت کی انگلی چھوٹی ہوتی ہے, تو بس یہ جتنا دونوں کے بیچ میں فرق ہے نا, اتنا آپ لگا لیں کہ پیچھے سے دنیا کا حصہ گزر چکا ہے اور اب آپ کے آنے کے بعد دنیا کا بس تھوڑا سا حصہ رہ گیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی پیچھے کا جو حصہ جمع ہے نا ایک جتنا, یہ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ ہے, اور جو انگلی تھوڑی سی بڑی ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کا زمانہ ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھیں نا تو 5 کا دنیا کا گزر چکا ہے اور 1 باقی ہے. یہ ہے قرب قیامت کی علامتیں. اور یہ مشکات کی کتاب الفتن کی روایت ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. دیکھیں نو بڑی نوز, کسی کو نہیں پتا کس نے کتنا جینا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت اور عافیت سے لمبی عمریں دیں اور نیکیاں کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں, اور بدترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور گناہ بھی زیادہ ہو. صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ 40 سے اوپر جب ہو جاتے تھے نا تو بس ان کو لگتا تھا اب تو جانے کے دن آ گیا, بوریا بستر باندھ کے رکھو, کسی وقت بھی گاڑی آئے گی اور بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ جب دل اللہ سے جڑتا ہے نا پھر یہ 40-50 سال, یہ تو ہم جب صرف ایک شعور کو بیدار کر رہے ہیں نا, پھر تو بندے کو اپنا ایک ایک لمحہ امانت لگتی ہے, مہلت لگتی ہے کہ اللہ تو نے دے دی ہے, آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, بس اس مہلت کو قائم رکھنا, یہ میرا کام چلتا رہے, بس تو نے جو آج کا دن دے دیا یہ تیری نعمت ہے. پل کی خبر نہیں, سامان 100 برس کا. کتنے لمبے منصوبے بناتے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں جس میں ہوں وہ شقاوت کی باتیں, بدبختی کی باتیں, اور اس میں ایک طول العمل, لمبی آرزویں. تو یہاں جو بات دیکھنے کی تھی وہ کیا تھی کہ غفلت. غفلتوں کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک پورا کردار سامنے آتا ہے نا, جس بندے کا دل غافل ہوتا ہے نا پھر اس کو اپنی موت کی خبر بھی نہیں ہلاتی, وہ تو مگن ہے کہیں اور. کسی وقت آپ غفلت میں ہو اور آپ کو کوئی بڑی بری خبر بھی سنا دے نا تو آپ نے سنی نہیں ہوتی, آپ کو فکر ہی نہیں لگتی. اصل چیز یہ کہ شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے جو نیا ذکر آتا ہے اس سے مراد قرآن پاک کی نئی صورت جب بھی آتی تھی یا کوئی نئی بات کوئی حکم آتا تھا تو کھیلتے کودتے تھے. کیا آج کے دور کی کہانی نہیں لگتی, موج مستیوں میں رہتے ہیں اور اللہ کا کلام سامنے آ جاتا ہے, کھیل رہے ہوتے ہیں. اس سے مراد کوئی وہ کھیلنا نہیں ہے کہ پلے گراؤنڈ میں جا کے کھیلتے ہیں, یعنی دنیا کو کھیل بنایا ہوا ہے. لاخیت قلوبہم, دل محو ہے, لہو سے ہے یہ لاخیہ. وسر النجوہ, باتیں چپکے چپکے کر رہے ہیں. کیسے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دلا کے اب ان کی یہ کنورسیشنز جو اللہ کے نبی کے بارے میں کرتے تھے اس کا ذکر کر دیا. اگر ان کو اپنا حساب یاد ہوتا تو کیا اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ باتیں کرتے؟ کیونکہ مکہ والے مسلمان تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے, خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے, لیکن حقیقت میں آخرت کا عقیدہ بالکل ختم ہو چکا تھا. اور یہ جو لفظ ہے نا ادغاس احلام, یہ دغسن سے ہے. ادغاس دغسن کی جمع ہے, خشک گھاس کو کہتے ہیں, سوکھی لکڑیوں کا گٹھا, جھاڑو, کیونکہ جھاڑو میں بھی تنکے ہوتے ہیں نا, اور احلام خلم کی جمع, ڈریم کو کہتے ہیں. یعنی یہ جو باتیں یہ تو بس ایسی ہیں. اصل میں دیکھیے کہ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے قرآن کے جادو سے بچنے کے لیے یہ تدابیر اختیار کی تھی. مخالف تھے آپ کی دعوت کے, لیکن آپ کے انداز بیان, آپ کی فصاحت بلاغت اور آپ کی جادو جیسی تاثیر کی جو باتیں تھیں نا, دل سے اس کا اعتراف کرتے تھے, معترف تھے. اور قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اس جادو سے روکنے کا طریقہ اختیار کیا تھا. ابتدا میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, قرآن نہ پڑھنے دیں, نمازوں پہ پابندی لگا دیں, سننے پر انہوں نے پابندی لگا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اب حرم میں آ کے نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن یہ جادو چلا نہیں ان کا. اور وہ واقعہ سیرت ابن ہشام کا صفحہ 108 پہ ہے اور کئی جگہ کوٹ کیا گیا کہ وہ لوگ چھپ چھپ کے راتوں کو اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے. ابو جہل تھا اس میں, لیکن مانتے نہیں تھے. کیا؟ کیونکہ آپ بشر ہیں, کوئی کہتا شاعر ہے, اور ایسی باتیں کرتے تھے جس کا ذکر یہاں دیا. یہاں ایک محفل کا ذکر کروں گی آپ کے سامنے جس میں یہ ساری ہی باتیں ہوئی تھی. ولید بن مغیرہ مکہ کا ایک بڑا سردار تھا, اس کے گھر ایک مجلس مشاورت طے ہوئی تھی, یعنی ایک میٹنگ ہوئی تھی, مشورے اس میں کر رہے تھے. اس میٹنگ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تو قریشی سردار جو تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو کیا کہیں. کوئی جادوگر کہتا, کوئی آصف زدہ کہتا, کوئی کاہن اور شاعر کہتا. انہوں نے سوچا کہ کوئی ایک بات پہ جمع ہو جاتے ہیں, سب وہی کہیں گے, جو بھی مکہ میں آئے گا اس کو بتا دیں گے, یا کاہن کہہ دیں یا مجنو یا دیوانہ, تاکہ کسی کی بات غلط تو نہ ہو. چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک میٹنگ قریشی سردار ولید بن مغیرہ کے گھر ہوئی. یہ ابو جہل کا چچا تھا اور حرب بن امیہ کی وفات کے بعد قریش سیادت اسی کے ہاتھ آ گئی, یعنی سردار تھا, سید تھا. سوال سامنے یہ آیا کہ اس نبی کی دعوت کو کس طرح غیر مؤثر بنایا جا سکتا ہے تاکہ باہر سے آنے والے حجاج اس شخص کے شر سے محفوظ رہ سکیں. ولید بن مغیرہ سمجھدار آدمی تھا, بولا اس سلسلے میں اپنی اپنی تجاویز پیش کرو. ایک شخص نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے. ولید کہنے لگا واللہ یہ شخص کاہن نہیں ہے, اس کے کلام میں نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے, یعنی نہ کافیہ نہ کوئی اور تک بندی. وہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کاہن لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسے ہی منہ میں کچھ جنتر منتر پڑھ کے اور پھر پھونکتے ہیں نا, اسی طرح کی بات کوئی ان کی بھی لگتی ہے. تو کہا کاہن نہیں ہو سکتا. دوسرے نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ دیوانہ ہے. ولید کہنے لگا بخدا وہ پاگل نہیں, ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے، نہ اس کے اندر پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ اس جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ تیسرے نے کہا، ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید کہنے لگا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریز، مقبوط، مبسوط سارے ہی اصناف سہن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں۔ چوتھے نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ گرا لگاتا ہے۔ تب لوگوں نے جھنجھلا کر کہا، پھر تم ہی اپنی بے داغ رائے پیش کرو، یعنی پھر تم ایک بات کہہ دو، ہم تو ہر ایک کی مختلف بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے ذرا سوچ لینے دو۔ بڑی سوچ وچار کے بعد اس نے اپنی رائے پیش کی کہ تم لوگ یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو ایسا جادو ہے جس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ اس تجویز پر متفق ہو کر سب لوگ رخصت ہو گئے۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل درآمد کے لیے قریش نے 11 رکنی، یعنی 11 پیپل تھے اس میں، 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس کا سربراہ ابو لہب تھا۔ جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے پہنچتے، وہاں ابو لہب بھی پیچھے پیچھے پہنچ جاتا اور کہتا، لوگو، اس شخص کی بات پر کان نہ دھرنا، یہ بے دین ہے اور ایسا کلام پیش کرتا ہے جس سے کنبے قبیلے میں دشمنی پڑ جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس طرح کی سرگرمیوں کا نتیجہ ان کی خواہش کے بالکل برعکس نکلا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کا نام ان کے ذریعے عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا اور لوگوں میں جستجو پیدا ہو گئی کہ آخر ایسے شخص کی بات تو ضرور سننا چاہیے۔ اس طرح دشمنوں نے وہ کام تھوڑے ہی عرصے میں کر کے دکھا دیا جو مسلمان شاید مدت تک نہ کر سکتے۔ کافروں کی اسی قسم کی سرگرمیوں سے ہی اللہ نے اسلام کے لیے خیر کا پہلو پیدا کیا۔ یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے، بلکہ یہ بہت جگہ آپ کو ملے گا، رحیق کو مختوم میں بھی ملے گا۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے وہ کام کروا لیتا ہے جو دوستوں سے بھی نہیں ہو پاتا۔ آج بھی دیکھیے کہ یہی تو حالات ہیں، جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے، اتنا اسلام پھیل رہا ہے۔ جتنی آگ لگتی ہے اتنے شعلے اونچے اٹھتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص تھا نظر بن حارث، ابو لہب کے علاوہ ایک دوسرا شخص نظر بن حارث تھا۔ اس کا طریقہ کار ابو لہب سے بالکل جدا گانا تھا۔ ایک دفعہ وہ سرداران قریش سے کہنے لگا، اے قریشیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ اور سچے اور امانت دار آدمی تھے، اب اگر وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو تم کبھی انہیں شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، پاگل اور جادوگر کہتے ہو، حالانکہ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔ اہل قریش سنو، تم پر یہ کیسی افتاد پڑی ہے، افتاد چلی مصیبت۔ پھر اس افتاد کا حل جو نظر بن حارث نے سوچا وہ یہ تھا کہ وہ خود ہیرا گیا، ہیرا ایک جگہ تھی، وہاں سے بادشاہوں کے حالات، رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے۔ پھر یہ بھی ابو لہب کی طرح ہر اس مقام پر جا پہنچتا جہاں پیغمبر اسلام تبلیغ کے لیے جاتے، وہاں پہنچ کر یہ اپنے قصے سنا کر لوگوں سے پوچھتا کہ آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجھ سے بہتر ہے۔ اس کی سرگرمیوں کا بھی وہی اثر ہوا جو ابو لہب کی سرگرمیوں کا ہوا تھا۔ اسی لیے تو کہا کہ لاہیتن قلوبہم، یہ کلام دل فریب خرید کے لاتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستوں سے روکیں۔ آج بھی تو دشمن نے یہی سازش کی کہ مسلمان نسلوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے لہو کے اندر مبتلا کر دو تاکہ ان کی نگاہیں قرآن کی طرف نہ جائیں۔ آج اگر شعور پیدا ہو جائے تو جتنا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے، ماں باپ تھوڑی سی کوشش کر لیں، بچوں کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں، تو یہی چیزیں اسلام کے پھیلنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم خود دین کو نہیں جانتے تو ہم آنے والی نسلوں کو کہاں بتائیں گے۔ ایسی ہی باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا اگلی آیتوں میں کہ جو رسول آتے تھے وہ انسان آتے تھے، کھانے کھاتے تھے، اب دنیا سے چلے گئے۔ کوئی نئی بات کہہ دی اس نے، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہے، تم کیوں معجزے مانگتے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معجزوں کی طلب اس دور میں شدت سے تھی، کیونکہ جب کوئی نئی بات آتی نا تو لوگ کہتے ہیں ثبوت دکھائیے، کوئی دلیل دکھائیے، کوئی ریفرنس دکھائیے. بالکل یہ وہی دور ہے مکی زندگی کا. اور یہ جو بات ہے نا کہ وہ رسول رجال تھے، اس کے دو معنی کیے گئے. بعض لوگوں نے اسے دلیل لی کہ رجال کا لفظ یہاں بشر کے معنوں میں، تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہر نبی جو تھا وہ انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا، یعنی نوری نہیں تھا، نبی بشر تھے. بعض کہتے ہیں کہ رجال کا لفظ مرد کے لیے، کیونکہ رجل سے ہے یہ، امرات ان کا اپوزٹ ہے، تو اس سے پھر یہ بھی دلیل لی گئی کہ مرد تھے سارے، کوئی عورت نبی یا نہیں بنی. حالانکہ کچھ لوگوں نے ذکر کیا ام موسیٰ کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا، لیکن زیادہ جو گمان ہے وہ یہی ہے کہ نبی جتنے بھی بنے وہ مرد تھے. اور یہ جو اہل ذکر ہیں یہ اہل کتاب مراد ہیں، یعنی مدینہ میں رہنے والے بنی اسرائیلی. پھر اسی طرح اس میں ایک اور چیز ہے اس حصے میں، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے باتیں کی، اللہ نے ان کی باتوں کی تردید کی. سورۃ الحاقہ میں بھی آپ کو یہی مضمون ملے گا، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما یؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں لیکن تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس سے آگے آپ پڑھیں گے. پھر سورہ یاسین میں اللہ کے نبی کو جو شاعر کہا گیا اس کو نگیٹ کیا گیا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ اس کو لائق ہے، اس کو جچتا نہیں ہے شعر کہنا. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے اور قرآن ہے بیان کرنے والا. اور یہ جو بات ہے نا، ما آمن قبل من قریتنا اہلکناہا افہم یؤمنون، تو کون سی قوم ایمان نہیں لائی جس کو معجزے دکھائے گئے پھر بھی ایمان نہیں لائے؟ دیکھیں جس کو ماننا ہوتا ہے نا اس کو معجزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بندے کا دل ہی کافی ہے کسی چیز کو صحیح یا غلط کہنے پہ. ابو بکر صدیق نے کوئی معجزہ مانگا تھا؟ حضرت علی نے کچھ مانگا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مطالبہ کیا پہلے کوئی سچائی پیش کرے؟ نہیں. جو سعید روحیں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سجھا دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ معجزے پا کے بھی نہیں مانے. دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے معجزات آئے قوموں کے لیکن نہیں مانی اور پوری قومیں تباہ ہو گئیں. سورہ یوسف آیت 109 میں بھی آتا ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ رجال تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. اور سورہ الاحقاف کی آیت 9 میں آتا ہے، وما کنت بدم من الرسل، آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، یعنی رسالت کا سلسلہ نیا نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. اور یہ لوگ نہیں مانے، اس کا ذکر سورہ یونس آیت 96 میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، یعنی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر اس پورے حصے میں ایک اور چیز کھانے کھانے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبیوں کا کھانا کھانا ان کی نبوت کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، یہ فطری چیزیں ہیں. کسی انسان کا کھانا پینا اس کو دین کے مقام سے نیچے نہیں گراتا. ایون کوئی بہت دیندار، بہت اہل تقویٰ، صاحب تقویٰ شخص بھی اچھے کھانے کا شوقین ہو سکتا ہے، اس کو کبھی اس چیز پہ معمول نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دین سے دور ہے. سورۃ فرقان آیت 7 میں بھی یہی بات ہے کہ کہتے تھے، قالوا ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، کھانے کھاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا جسدن آیت 8 میں، وما جعلناہم جسدن، اور نہیں بنائے ہم نے ان کے جسم، جسد کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اکٹھا ہونا، جڑنا. جسم کو جسد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعضاء باہم بندھے ہوئے ہیں، یہ جو مسلز ہیں میٹ کے اندر جو فائبر ہوتا ہے، تو یہ اصل میں رسیاں ہیں، ڈوریوں میں بندھا ہوا ہے جسم. فائبر کو کاٹ دیں تو پورا جسم کھل کے گر جائے گا. اور جسم کا لفظ صرف ایک انسان کے لیے ہوتا ہے، جبکہ جسد کا لفظ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. فرمایا، تم مصدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کیا اور ہم نے ان کو نجات دی، من نشا، جس کو ہم نے چاہا، یعنی نبی اور نبیوں کے ساتھی. واغلقنا المصرفین، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. المصرفین نبیوں کی قوموں کے لیے یہاں ہے، چٹلانے والے، بڑے بڑے سردار اور لیڈر. اور المصرف کی جمع حد سے بڑھنا، حلال سے نکل کر حرام میں پڑنا، کفر میں جا پڑنا، یہ سارے معنی اس میں ہوتے ہیں. اگر آپ یہ پہلی 9 آیتوں کا آج کے حالات سے تقابل کریں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ آج کی کہانی ہے. کتنا دل لگتا ہے آج آخرت کے بارے میں, کتنی فکر ہے. ایک زندگی جو آخرت کی فکر کے ساتھ گزاری جائے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے اس زندگی سے جو اس سوچ کے بغیر گزاری جائے. انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. اس لیے انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے اور پھر اپنی موت کو یاد کر کے وہ کام کریں گے کہ جو ہمیں کل والی دنیا کے لیے تیار کر دے. اصل زندگی وہاں کی ہے, یہاں تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کتاب سے دور بھاگتے ہو, حالانکہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لوگو, ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے؟ آپ کو کوئی آ کے کہے اخبار میں آپ کی خبر چھپی ہے, کیا محسوس کریں گے؟ پہلے تو غم لگ جائے گا نا, اللہ خیر کرے اچھی چھپی ہے کہ بری. پھر فوراً کیا دل جائے گا, اچھا وہ ہے تمہارے پاس لانا. فوراً مانگیں گے نا, پھر کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اے ٹو زی کئی بار پڑھیں گے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اینگل بدلیں گے. بس تو وہ اخبار ہے قرآن پاک. یا ایھا الانسان, اے انسان, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا ذکر ہے. انسان اپنا ذکر سن کے بڑا خوش ہوتا ہے. کہا تم کن قصوں کہانیوں میں پڑے ہو, تم کون سی لاکھ باتوں میں پڑے ہو, لاخ یتن قلوبہم کی کیفیت کیوں ہے؟ اس کتاب کو پڑھو, یہ کوئی مختلف چیز نہیں, کوئی نرالی داستانیں نہیں, کوئی عجیب و غریب ملک کے قصے نہیں, کوئی الف لیل بھی کہانیاں نہیں. یہ تمہارے جیسے لوگوں کے حالات ہیں, یہ تمہاری نفسیات کی گتھیوں کو کھولتی ہے, یہ تمہارے معاملات کو کھولتی ہے. یہ کتاب تمہاری پیدائش, تمہاری موت, تمہارے انجام, تمہارے آغاز پہ بات کرتی ہے. یہ کتاب ہے جو تمہیں اخلاق سکھاتی ہے, تمہیں اچھی باتیں سکھاتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں اس کتاب میں جس کو تم نہ سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ تمہیں ٹھیک کر دے, یہ تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آئی ہے. یہ کتاب تمہیں بلاتی ہے. سچ بتائیں, کبھی ہم نے قرآن پاک کو اتنی محبت سے چھوا جیسے ہم اپنی زندگی بھر کی تصویروں کے البم کو چھوتے ہیں؟ اپنی بلونگنگز کو ہم جتنے پیار سے چھوتے ہیں, کیا کتاب کو بھی ایسی چھوتے ہیں؟ یہ تو ہر بندہ اپنی دل کی کہانی خود جانتا ہے. جو اس کتاب کو اپنی سمجھے گا نا, حقیقت میں یہ کتاب اس کو فائدہ دے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی باتیں سن کے ایسے لگتا ہے ہماری بات ہو رہی ہے. اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے جب آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں نا, جو تفسیر ہو رہی ہوتی ہے, سن کے بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ایسی آتی ہوں گی, یہ بات مجھے کہی جا رہی ہے, یہ فلاں معاملے سے بات ہے, یہ اس سے بات ہے, یہ تو فلاں کی کہانی ہے. یہی ہے اس کتاب کا معجزہ. پیچھے معجزوں کی باتیں تھی نا, آپ سوچیں گے بھی ایک دم کتاب کی بات کیوں آئی, یہ اصل میں معجزے کی بات ہے. باقی نبیوں کے معجزے وقتی تھے, لیکن اس کتاب کا معجزہ قیامت تک کے لیے رہے گا. کہا اس کو جب جس دور میں جس ماحول میں بیٹھ کے سنو گے نا, یہ تمہیں اسی دن کی لگے گی. لٹرلی بات تو ایسا ہوتا ہے, آپ پچھلی کوئی بات سنتے ہیں, یعنی دل چاہتا ہے نا جیسے آپ کبھی پچھلے سال کی کوئی بات سنیں, یا انہی کو آپ کئی دفعہ پڑھا چکے ہوتے ہیں, ان آیات کو جو بھی پڑھا رہے ہیں, تو کبھی پچھلی سال کی ریکارڈنگ جو ہے اس کو سنو نا, تو بعض دفعہ اس کو سنتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے یہ بات تو آج کے دور کی ہے, آج کل ایسا کوئی حالات ہے جس پہ میں نے یہ بات کی تھی, حالانکہ اس وقت وہ بات نہیں ہوئی ہوئی تھی. لیکن ہر دور میں یہ کتاب آپ کو اپنی لگتی ہے. آپ اس کو اپنا سمجھیں, پھر دیکھیں یہ کتاب آپ کی بہترین دوست بن جائے گی, آپ کی دکھ سکھ بانٹنے والی. آپ کی تنہائیوں کو بانٹنے والی، یہ کتاب پھر آپ کے غموں کی دوا بنے گی، دل کی بہار بنے گی. انت جل القرآن العظیم ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب غمی و ہمی. وکم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے، تو انہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. ہم نے کیا کہا؟ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. ہم نے کہا بھاگو نہیں، بلکہ اپنے مکانوں اور اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے. شاید تم سے حقیقت حال کے بارے میں سوال کیا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم ہی خطا کار تھے. فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حسیدا خامدین. وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بجھ کر وہیں ڈھیر ہو گئے. ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آنے والے عذابوں اور ان عذابوں کے وقت قوموں کے حالات کا ذکر کیا ہے. کئی بستیوں پہ عذاب آئے، کسی ایک بستی کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والی ہر بستی بھی مراد ہو سکتی ہے. وہ کم کتنی، ہاؤ مینی، کم کئی، کتنی. قسمنا، ہم نے توڑ پھوڑ کے رکھ دی. قسم کا معنی قاف سواد میم ہے، توڑنا، ہلاک کرنا. کوئی چیز توڑیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے نا، تو مطلب کیا ہے؟ ہم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، توڑ پھوڑ کر دی. من کر یتن، کوئی بستی. بستی سے یہاں مراد ہے اہل بستی، کیونکہ بستی کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہاں رہنے والے مراد ہوتے ہیں نا. آگے آ رہا ہے کانت ظالمتن، وہ ظالم تھی بستیاں. اب بستی تھوڑی ظلم کرتی ہے، اس میں رہنے والے کرتے ہیں نا. سورت بنی اسرائیل آیت 17 میں بھی آپ پڑھ چکے، وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح. اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا. سورت اللاق آیت 8 اور 9 میں آتا ہے، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے سرکشی کی، پھر ہم نے ان کا حساب لیا حساباً شدید، اور ان کو عذاب دیا عذاب دردناک. نصیحت والا، کوئی معاملہ سوچ لیجئے، کوئی وقت سوچ لیجئے، جب کوئی عذاب آیا ہو، کوئی طوفان، کوئی ایسی چیز کہ جس کے خوف سے پھر لوگ گھر چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں، کہ ہم نے ان کو نکال دیا. ون شانہ بادہ قوم آخرین، ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے. فلم ما حسو باسنا، پھر انہوں نے جب ہمارا، حسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حواس کے ذریعے ادراک کر لینا. یہاں مراد ہے عذاب یا اس کے آثار، سمٹمس. آنکھوں سے دیکھ لیا، گرج چمک کی آواز آنے لگی، اب اس سے بچنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. اذا هم منها يركضون، وہ اس سے بھاگ رہے تھے. يركضون کا لفظ ربط ذن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے. گھوڑے پہ بیٹھتے نا تو ایک دم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں سے ایک اس کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں، چابک سے یا کبھی پاؤں سے ایڑ لگانا بولتے ہیں، تھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے چلنا ہے، اور اس طرح سے وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پھر اس سے مراد ہے بھاگنا، یرکزون، بھاگنے لگے، چھوڑے گھر، اتنی محنتوں سے بنائے ہوئے گھر، سجے سجائے، کتنی نمازیں گئیں، کتنا وقت لگا، ابھی کتنی قسطیں دینی تھی، ابھی کتنا سامان تھا گھر میں، سب چھوڑ دیا اور بھاگنے لگے. کیونکہ جان پیاری تھی نا، گھر تو پھر مل جائے گا، جان چلی گی تو کیا ہوگا. ایسے وقت میں اللہ کے فرشتے پھر پکارتے ہوں گے، لا ترکزو، مت بھاگو، کیوں دوڑ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یا تو یہ فرشتوں نے آواز دی، یا پھر یہاں ان کا مذاق اڑانے کے لیے جو مومن تھے انہوں نے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ ورجیو الی ما اترفتم فی، چلو بھاگو اس کی طرف جس میں تم آسائشیں دیے ہوئے تھے. اترفتم، تمہیں آسائشیں تھی، لگژریز تھی، تارافا سے دولت مندی، آسائش، وہ نعمتیں، وہ آسائشیں جو تمہیں کفر اور سرکشی میں بڑھاتی تھیں، وہ گھر جن میں تم رہتے تھے، وہ گھر جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر تم فخر کرتے تھے، آج ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، آج شاید تم سے سوال کیا جائے. یہ کون سا سوال ہے؟ اس سوال سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس کو بھی مختلف انداز سے سمجھا گیا، یعنی عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر کیا بیتی، یعنی یہاں رہو تاکہ پتہ چلے کیا ہوا، کیسے ہوا. یا تو یہ سوال طنز کے لیے ہے اور مذاق کے لیے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی عذابوں کی وجہ سے ہلاکت میں آتے ہیں نا، وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہتے، اصل میں یہ چوٹ ہے ان کے معاملوں پہ. ویسے تو تمہیں یہ گھر پیارے تھے، یہ دنیا پیاری تھی، یہ چیزیں تمہارے حلق میں اٹکی ہوئی تھی، تم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب چلو واپس، کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ جو لفظ ہے نا باسان، یہ بوس سے ہے، با حمزہ سین، فقر اور مختاجی کو کہتے ہیں. با حمزہ سین ہوگا تو جسمانی محتاجی ہوگی، اور با واو سین تو فقر اور محتاجی. اور احسہ کا لفظ بڑا جامع ہے ادھر، سینسز کے ساتھ فیل کرنا، سننا، دیکھنا یا چکھنا، یعنی ان کو انجوائے کرو. اب عذاب آ رہا ہے تو جیسے بھاگ کیوں رہے؟ وہ دنیا جس نے تمہیں مشغول کر رکھا تھا، اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ تو اعتراف ہے نا، یہ نعمت پر اترانے کو کہتے ہیں، طرف کہتے ہیں ناز و نعم کے سارے سامان، خوشحالی، لگژری، چلو انہیں کی طرف جن میں جی رہے تھے، اب اس معلومتا کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دیکھیے کہ یہ آیتیں سن کر بندے کو ہوش آ جاتا ہے، جس کو بڑھانے کی فکر میں رہتے ہو، کل اگر پکڑ آ جائے تو کس کو بچاؤ گے؟ دنیا کی ہر نعمت اچھی لگتی ہے، لیکن تکلیف آتی ہے نا، بیماری آتی ہے نا، تو کچھ اچھا نہیں لگتا. اچھے کپڑے نہیں پہنے جاتے، بستر کاٹنے کو دوڑتے ہیں. اور یہاں بعض کلس یہ وبا کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی وبا آ گئی، سیلاب آ گیا، کوئی جرم پھیل گیا، کوئی وائرس پھیل گیا. قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، نعمتوں میں جو بات یاد نہ رہی یا جو زبان پہ نہ آئی، وہ عذاب دیکھتے ہی آ گئی. کہا ہم تو ظالم تھے، ہم بہت ظلم کرتے تھے. وی واز سو بیڈ، سمجھ نہیں آتی تھی. فما زالت تلک دعواہم، یہی پکارتے رہے. کیا پکارتے رہے؟ ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم خطا کار ہیں. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ نافرمانوں اور سرکشوں کی یہی عادت ہوتی ہے، جب عذاب الہی آتا ہے، موت آمنے آتی ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن جس طرح عذاب الہی ایک دم ان پہ نہیں آیا، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا تھی، تدریج اور امحال کا قانون تھا. اسی طرح اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب ایسا عذاب آ جائے، پھر واقع ہو کے رہتا ہے، پھر ٹلتا نہیں ہے. ہاں وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام گلوب سے نکل جاتا ہے، میب سے وہ نکل جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. جعلناہم حسیدن خامدین، ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا. حسید فعیل کا وزن ہے، کٹی ہوئی کھیتی. اور خامدین خمود سے، خمود کہتے ہیں آگ کے بجھ جانے کو، بجھے ہوئے، پچھڑے ہوئے، کٹی ہوئی کھیتی. کیسی آیتیں ہیں یہ، سورۃ انبیاء کیسی شروع ہوئی ہے؟ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے بندہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے بس سوچنے لگ جائے، کٹے ہوئے پڑے میں کچھ بھی تو نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر شعور کو اتنی دور لے جا کے دنیا کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر تو پیدا نہیں کیا، فن کے لیے تو نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے. لائب کوئی کھیل، پیچھے لہو گزرا اب لائب آ گیا، اور لائب کہتے ہیں بچوں کا کھیل جو ہوتا ہے، اور لہو ہوتا ہے ایسی تھی جو بندے کو غافل کر دے، جسے بچے کھیلتے ہیں نا، کھیلتے رہے کھیلتے رہے، جب تھکتے نا ایک دم پاؤں مار کے اپنا بنا ہوا سارا گھروندہ توڑ کے آئی ایم ٹائرڈ ناؤ، اٹھ کے چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کھیل تو نہیں ہے. وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا، اور اگر ہم چاہتے کہ ہم لے لیتے اس کو بے مقصد، لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو ہم خود ہی اپنے پاس بنا لیتے، اس دنیا کو بنانے کی کیا ضرورت تھی، اگر یہ دنیا کھیل تماشا ہوتی تو ہم وہیں کو بنا لیتے. ان کن فاعلین، اگر ہم وہاں ہوتے، ہم کرنے والے ہوتے، ہم کر لیتے. نہیں، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں، یہاں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ کیا بتایا کہ مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا اس کا، اس دنیا کے بنانے کا مقصد ہے، حکمتیں ہیں، بندے رب کے بنے، اس کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں، پھر نیکوں کو نیکیوں کی سزا ملے، بدوں کو بدیوں کی سزا ملے، کائنات کا یہ مقصد ہے، حق اور باطل کا مارکا ہے. فلنقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں. فیدمغہ فاذا ہو زاہق، تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، مغز نکال دیتا ہے، اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو. اللہ اکبر، کہ یہ دنیا کیوں بنی؟ تاکہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے. اور حق پہ باطل کی چوٹ مارنا، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا فیدمغہ، یہ دال میم غین سے ہے، دماغ، اسی سے لفظ دماغ ہے، کسی نرم چیز کو توڑنا. دماغ نرم ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہڈیوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے، پوری کھوپڑی سکل ہے، پھر اندر برین ہے، پورا ایک سکیلٹن نہ ہو نا ہڈی کا، تو ذرا سی چوٹ سے دماغ تو ویسے لیک ہو جائے بندے کا. اور دمغن کہتے ہیں سر کی ایسی چوٹ جو دماغ تک پہنچ جائے. باطل حق کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے دماغ، بہت رقیق، اور حق کی چوٹ سے ٹوٹ جاتا ہے. سبحان اللہ، حق حق ہے، باطل باطل ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، کل جال حق کا وزاحق الباطلا، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے ہی والا ہے. حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات. باطل کیا ہے؟ شیطان کے پھیلائے ہوئے جال. ابتدا میں مشرکین مکہ کی ان باتوں کا ذکر تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، کہا وہ جتنی بھی باتیں کرتے گئے ختم ہو گئے، حق آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. باطل کی شکست کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ باطل غالب دکھتا ہے نا، آپ دیکھیں چاروں طرف دنیا میں باطل قوتیں پنپتی بھی دکھتی ہیں، حق دبا ہوا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ انبیاء کرام آتے ہیں نا، پھر ان کے ساتھ چند لوگ یا ان کے بعد میں نیک لوگ، ان میں اور باطل والوں میں مارکہ ہوتا ہے. حق غالب آتا ہے نا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر باطل سر نکال کر دیکھتا ہے، حق دب جاتا ہے. اب اسے کیا پتا چلتا ہے؟ دب گیا نہیں، حق پھر آ جائے گا. حقیرہ ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وحدانیت ہے، اس کائنات پر اسی کا مکمل اقتدار اور اختیار ہے، جبکہ باطل کی بہت ساری راہیں ہیں، روپ بدلتی رہتی ہیں، ایک طرف سے ہٹتا ہے تو دوسری طرف آ جاتا ہے۔ شیطان نے کبھی بتوں کو الہ بنایا، کبھی سورج چاند کو سجدے کرائے، کبھی جنوں اور کبھی فرشتوں کو اور کبھی انسانوں کو۔ آج کے دور میں دیکھیے، آستانے، مزار، کبھی درختوں، کبھی کنووں کو مقدس سمجھا جاتا ہے، یہ ساری باطل کی راہیں ہیں۔ ان سب پہ چوٹ پڑتی ہے حق کی، اور ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی اور حق حق ہو جائے گا۔ پچھلے سورہ رات میں بھی تم خوبصورت مثالیں پڑھ چکے نا، کیونکہ جب آپ دیکھیے کہ حق پہ باطل کے پردے پڑ جاتے ہیں نا، تو حق چھپ جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، جو ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، ویل تمہارے لیے، تم جو باطل کی باتیں کرتے ہو خرابی تمہاری ہے، حق تو حق ہے، وہ آ کے رہے گا۔ پھر آگے فرشتوں کی کچھ صفات، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور جو مخلوق یعنی فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور نہ وہ اکتاتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے، رکتے نہیں۔ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ نبی انسان کیوں ہے، تو کہا فرشتہ اگر ہوتا تو فرشتوں کا تو کام یہ نہیں ہے جو یہ نبی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد ان کو دیا ہے وہ فرشتے کر ہی نہیں سکتے، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ تو بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں، یا جو کام ان کو دے دیا جائے بس اتنا سا کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے لوگوں کے نظریات تھے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے غلام ہیں، تم ان کے بیٹے یا ان کی بیوی یا باندی غلام نہ کہو، اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، جو اللہ نے کہا وہی ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، امت تخذو آلہتم من الارض ہم ینشرون، کہ انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں گے، یعنی اللہ تو ان کو پکڑ لے تو کیا ان کا کوئی الہ ہے جو ان کو زندہ کر دے؟ ینشرون کا مطلب کیا ہے؟ کسی بے جان میں روح پھونک کر اسے زندہ کرنا، جلا دینا۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہی ہے جو ہم نے بھی ترجمے میں دیکھا، ٹھیک ہے، کہ کیا ان کے معبودوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ عذاب الہی سے ہلاک ہو جائیں تو وہ ان کو زندہ کر لیں، اور دوسرا مطلب کیا ہے، کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی مادہ اور بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ بنا دے؟ اگر وہ یہ دو کام نہیں کر سکتے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا خوبصورت انداز ہے نا، دوسرے کو بالکل بے بس کر دینے والا، اور یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں کر سکتے۔ تو جو یہ نہیں کر سکتے، پھر تم ان کو اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ اور فرشتوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا نا، لا یستحسرون، یہ حسرہ سے، ہا سین را، تھکنے اور اکتانے کو کہتے ہیں۔ فرق کیا دونوں میں، تھکنا اور اکتانا کیا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو تھکن ہوتی ہے نا، یعنی تھکنے اور اکتانے میں ایک مماثلت ہے، تھکن کی وجہ سے انسان اپنی اصل میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے موڈ خراب ہونے لگتا ہے جب بندہ تھک جاتا ہے نا، نقل سے نکل کر اصل میں آ جاتا ہے، مصنوعی پن ختم ہو جاتا ہے۔ سورت بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام دیے ہوئے نا، اس کے باوجود تھکتے نہیں ہیں، سخت ڈیوٹی ہے، لیکن صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ رات کو کام کر لیں تو دن کو نہیں کر سکتے، دن کو کر لیں تو رات کو نہیں کر سکتے، نائٹ شفٹ کر کے آئیں تو سارا دن سونا چاہتے ہیں، اور اگر سارا دن کام کریں تو رات کو نہیں کر سکتے۔ انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کام دیا ہے وہ وہی کام سے ہی کر سکتا ہے۔ تو یہاں اصل میں ان کے مشرک عقائد پہ چوٹ ڈال دی گئی۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے الہ زمین میں بنائے؟ یا پھر من الارض بھی دیکھیے کہ الہ بھلا کبھی زمین میں بھی ہوتے ہیں؟ الہ تو ہوتا ہی وہ جو اوپر ہو، اور مٹی سے بناتے تھے، سونے سے بناتے تھے، پتھروں سے بناتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور ام جو لفظ ہے نا، یہ بل اور بلکے کے معنوں میں، کیا مطلب؟ بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک کی عبادت کرتے، لیکن یہ کہاں پڑ گئے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا ہم یون شیرون، یہی لفظ صبح اٹھتے ہی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ تو نشور سے نشر، نشور کہتے ہیں قبروں سے جا کر زندہ ہونا۔ اردو میں ایک لفظ ہم نے سنا ہوگا حشر نشر، حشر کیا ہے؟ میدان محشر میں جمع ہونا، اور نشر کیا ہے؟ قبروں سے جاگنا، تقدیم اور تاخیر ہے۔ اردو میں ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ نشر و حشر، پہلے نشور ہوگا پھر حشر ہوگا، قبروں سے نکلیں گے پھر حشر میں جمع ہوں گے۔ اب دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ایک خدا کیوں ہے، کیا حکمتیں ہیں۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ بڑی موٹی سی بات بتا دی، کیا؟ کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ اس کائنات کے دو فرما روا نہیں ہو سکتے، کسی ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو صدر اکٹھے نہیں ہو سکتے، دو وزیر نہیں ہو سکتے۔ ایک گھر کا نظام نہیں چلتا جب ایک وقت میں دو ہوں۔ شوہر اور بیوی دونوں آپ دیکھیے لڑتے ہی رہیں گے، لیکن بات نہیں بنے گی جب تک کسی ایک اتھارٹی نہ دی جائے۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، بادشاہ ایک ہے، وزیر بہت سارے ہوں گے، صدر ایک ہے، اس کے ہیلپر بہت سارے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے تو ہیلپرز کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی نظریہ گھڑا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اب چلا گیا، باقی انتظام اس نے دوسروں کو دے دیے۔ کہا ایسا نہیں ہے، تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک عاجز مخلوق ہے، وہ خود ہر ایک کی فریاد نہیں سن سکتا، کیا وہ سلطنت کا نظام نہیں چلا سکتا؟ سورۃ مومنون آیت 91 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ، کہ اللہ نے اولاد نہیں پکڑی اور اس کے ساتھ کوئی الہ بھی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ لے جاتا اس چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک بیان کرتے ہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، بس جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، کوئی سے پوچھ نہیں سکتا کیوں کیا ہے، نو کوشچننگ، ناٹ ایٹ آل۔ دنیا میں دیکھیے مسئولیت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو آنسر دینا ہی پڑتا ہے، سچا ہونا ہی پڑتا ہے، رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے نا، یہ کیا، یہ نہیں ہوا، یہ آدھا ہوا، یہ پورا ہوا، یہ پیسے یہاں لگ گئے، یہ وہاں لگ گئے، کسی نہ کسی لیول پہ انسان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جواب دینا ہے، اور وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو آگے کسی کو جواب دینا ہو۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو سارے کاموں کو چاہے کرے، کن فیکون، تقدیر کی بات بھی ہے اس میں، اور تقدیر پر راضی ہونا ہی بہتر ہے۔ آپ کوئی کہنا نہیں میری قسمت اچھی نہیں، اچھا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں، کن الا یسألو، تم نہیں پوچھ سکتے، خوش ہوتے ہو تو ہو جاؤ، نہیں ہوتے تو پھر روتے رہو۔ کو تم اللہ تعالیٰ کو پوچھ نہیں سکتے کہ مجھے یہ کیوں نہیں دیا، اور مجھے وہ کیوں دیا، اور کم کیوں دیا، اور زیادہ کیوں دیا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہا، یا بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کوئی دوسرے الہ؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہیے ذرا اس پر کوئی دلیل تو لاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر یعنی تورات اور انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ حق بات کو جانتے ہی نہیں، فہم موریدون، بس وہ اس سے اعراض برتتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ کتنی دفعہ اعراض کی بات آ رہی ہے؟ پہلی آیت کیا تھی؟ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت موریدون، یہاں پھر موریدون کی بات آ گئی۔ کہا یہ کتاب الہامی کتاب ہے، اس میں دلائل ہیں توحید کے، شرک نہیں چل سکتا، تم جو مرضی کہتے رہو، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنا دی وہی ٹھیک ہے، وہی خدا ہے، وہی سارے کاموں کو چلانے والا ہے۔ اسے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ شرک کی سب سے بڑی وجہ لا علمی ہوتی ہے، لا یعلمون، تمہیں علم ہی نہیں ہے اور لینا بھی نہیں چاہتے۔ اور یہ جو بات کی نا، ہاں تو لے آؤ برہانکم، دلائل لے آؤ، عقلی لے آؤ یا نقلی لے آؤ، یعنی جو عقل میں آ جائیں دلائل وہ دکھا دو، یا پھر جو نقل در نقل روایتیں ہوتی گئیں بزرگوں سے وہی دکھا دو، کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہیں اعتراض کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے اور اللہ کو ایک نہیں مانتے، اس کے ساتھ خداؤں کو بناتے ہو؟ کوئی دکھا دو۔ اب دیکھیے کہ پہلے جو دلائل تھے نا، وہ توحید کے اس بات کے اور شرک کو باطل کرنے کے تھے، اب نقلی دلائل کا ذکر ہو رہا ہے کہ بتاؤ کہ ان کے معبودوں کے جواز پر کوئی نقلی دلیل ہے؟ کوئی بات سنتے آئے ہو نقل در نقل بزرگوں سے، خاندان کے لوگوں سے؟ نہیں ہے، کہیں کسی کتاب کے کسی ٹکڑے میں کوئی پرانے لکھے ہوئے صفحے پہ لکھا ہوا دکھا دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تو مان جاؤں گا؟ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو بات ہے نا، ھذا ذکر ممیہ، اور یہ ذکر ہے جو میرے پاس ہے، یہ پیغمبر کا کلام ہے، تم تو نہیں دکھاتے دلائل، میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھو یہ ہے ذکر، یہ قرآن دیکھ لو۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ، اور مجھ سے پہلا، پرانے صحیفے، کہیں سے دیکھ لو کوئی شرک کی دلیل نہیں ملتی، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، اکثر کو حق کا علم نہیں ہے، دوسرے سارے علوم ہیں، الحق کا علم نہیں لینا چاہتے، اسی وجہ سے فَهُمْ مُورِدُونَ، منہ پھیرتے ہیں، اس جہالت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ اس کی وجہ پہلی آیت میں دے دی، لاہیتن قلوبہم، دل غفلتوں میں، لہب زندگی میں آ چکا، اب منہ کیسے پھیرے؟ ایسے لوگ اسی میں پڑے رہیں گے جس میں یہ دنیا میں ہیں، اسی حالت میں دنیا سے نکل جائیں گے، دل بھی چاہتا ہوگا پھر بھی نہیں آئیں گے اس کی طرف، کیونکہ لہب بہت ہے، لغ بہت ہے۔ لاہیتن قلوبہم، پھر دوبارہ اللہ کے نبی کی رسالت کی بات، وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا، الا نوحی الیہ، ہم تو اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے، کیا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ تھی دعوت ہر دور کے نبی کی، ان سے دلیل مانگی وہ تو دے نہ سکے، کہا پھر میں ہی دے دیتا ہوں، میرے پاس اس کی دلیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، توحید، اللہ ایک ہے، مجھے مان جاؤ۔ لیکن ان لوگوں کی باتیں کیا تھیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد پکڑی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دھان کے پان، جہاں بات رہتی وہی رہتی، جتنے مرضی دلائل سنا دو جواب پھر وہی آتا ہے جو شروع میں تھا، میں نہ مانوں۔ کچھ لوگ سٹبن ہوتے ہیں نا، ماننا نہیں چاہتے، یہاں بالکل اسی رویے کا اظہار ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں پھر اعتراض کوٹ کیا جا رہا ہے، نہیں نہیں اللہ نے تو اولاد پکڑی ہے۔ مشرقین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، کہا نہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، بل عبادم مکرمون، یہ تو بندے ہیں اس کے عزت دیے ہوئے، یعنی یہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. لا یسبقونہ بالقول, بات سے آگے نہیں نکلتے, بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے. وہم بامرہ یعملون, بلکہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں یعنی یہ فرشتوں کی شان ہے. ولد کا لفظ اسم جنس ہے, ولدا کہتے ہیں جو جنا گیا یعنی گیون برتھ, والد کہتے ہیں جنم دینے والے کو یعنی جو ذریعہ بنتا ہے, اور والدہ جو جنم دیتی ہے. سبحانہ, وہ پاک ہے اس سے, کس سے پاک ہے؟ اس کا فعل محذوف ہے, یہ مفعول مطلق ہے, فعل نہیں دیا ہوا. کس سے پاک ہے؟ جو تم کہتے ہو. اصل میں لمبی بات کو مختصر کرنے کا یہ خوبصورت طریقہ ہوتا ہے. سبحانہ, اچھا بولتے رہو پھر, سبحان اللہ, پاک ہے وہ, جو مرضی کہہ لو, اس کو نہیں فرق پڑتا تم اس کے بیٹے بناؤ یا اس کی بیٹیاں بناؤ. اور عبادم مکرمون, عباد عبد سے ہے, اور مکرمون مکرم سے, مفعل مفعول کسی گئے, جسے عزت دی گئی, ان کو عزت دی اللہ نے. لا یسبقونہ, سین باقاف سے سبقا, اسی سے سابق ہے لفظ بھاگنے والا, جو دوڑ میں بھاگتے ہیں نا. سورۃ بقرہ آیت 116 میں بھی آتا ہے نا, وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون, اور انہوں نے کہا کہ بنائی ہے یا پکڑی ہے اللہ نے اولاد, پاک ہے وہ اس سے, بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور سارے اسی کے آگے فرما بردار ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے آگے کوئی نہیں بولتا. فرشتے اللہ کی بڑائی جانتے ہیں, وہ اس کے آگے نہیں بولتے, غور سے بات سنتے ہیں. بالقول, بات کو. موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ملا تھا نا, پیچھے پڑھ چکے سورۃ طہٰ میں, فاستمی لما یوحا, اس کو غور سے سنو جو وحی کی جاتی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون, اور وہ سفارش نہ کر سکیں گے. الا لمن ارتدا, مگر اسی کی جس کے لیے وہ راضی ہوا, وہ پسند کرے. یعنی سفارش اس کی کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, اور وہ اس کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. یہ ساری فرشتوں کی صفات ہیں. تم ان کو اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کے بچے کہتے ہو, بیٹے کہتے ہو, وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کا حال تو کہہ کہ وہ فالتو بات بھی نہیں کرتے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں. خشیت کہتے ہیں وہ ڈر جو علم کی بنیاد پہ ہو. تعظیم آمیز خوف, جیسے کسی کی پرسنالٹی کا اثر ہوتا ہے, رسپیکٹ کی وجہ سے آپ جو کسی کا خوف محسوس کرتے ہیں. سورۃ فاطر آیت غالباً 20 ہے یا 18 ہے, ایسے ہی شروع میں, انما یخش اللہ ہمن عبادہ العلماء, اللہ سے تو علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا مشفقون, یہ شفق سے ہے, شین فاقاف, غروب آفتاب کے وقت تاریکی سے روشنی کا ملاپ, دو متضاد چیزوں کا ملاپ, اس کو شفق کہتے ہیں. تو پھر مشفق یا اس میں شفق کون سا خوف ہوتا ہے؟ جو خوف محبت سے ملا ہو, یعنی اس بات کا خوف کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو خوف ہوتا ہے نا کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو, استاد سے, والدین سے, بڑے لوگوں سے, علماء سے, یہ وہی خوف ہے. شفقہ من ہو تو خوف غالب ہوتا ہے, اور شفقہ علا ہو تو مطلب ہے رحمت غالب آئی. یہ من اور علا کا فرق پہلے بھی جو بتایا گیا وہی رول ہے ادھر. یا فرشتوں کے لیے کیا آیا ہے؟ من خشیتہ, تو اسے کیا پتا چلتا ہے؟ محبت ہے لیکن خوف غالب ہے اس کا. محبت بڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ڈرتے بھی ہیں. وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ اور جو کوئی ان میں سے کہے انی الہم من دونہی میں اللہ کے سوا الہ ہوں یعنی میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوا فذالک نجزیہ جہنم بس یہی ہے کہ ہم سزا دیں گے اس کو جہنم فذالک نجزی الظالمین اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیں گے. جو خود کو خدا کہتے ہیں نا ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. کون تھے یہ لوگ؟ فرعون، نمرود. خود کو خدا کہتے تھے. فرعون کا قول تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی نقل کیا ہے کہ انا ربکم الاعلی میں سب سے بڑا رب ہوں. تکبر جب اندر آتا ہے نا تو واضح حقائق اور دلائل بھی نہیں دکھتے اور انسان آنکھوں دیکھے حق کو جھٹلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے بھی یہ کہا میں یقل فرشتوں میں سے بھی جو کہے کہ میں خدا ہوں یا انسانوں میں سے کوئی کہے. دیکھیں کہ شیطان فرشتوں کا ہم نشین تھا لیکن انا کا شکار ہوا. اللہ نے منع کیا دیکھو کوئی ایسا نہ کرنا. سورۃ انعام آیت 88، سورۃ زمر آیت 65 اور سورۃ زخرف آیت 81 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل ضائع کر دے گا. اب دیکھیں تو سارے انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ ایک رب کے ہو جائیں، رب کو پہچان لیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں. اور اگر آج ہماری زندگی میں یہ تعلق نہیں ہے نا تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مقصد حیات یہی ہے. پورے سبق کا خلاصہ کر لیں تو یہی بنتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون اور اس کے راستے کی رکاوٹیں کہیں لہو اور کہیں لہ اور کہیں یلعبون کہیں لاہیتن قلوبہم اور کہیں یلعبون. بظاہر اللہ کے نبی کو جو جھٹلایا گیا وہ دین کا مسئلہ لگتا ہے، دینی میٹر ہے، لیکن یاد رکھیے بہت ساری دینی مخالفتوں کے پیچھے دنیاوی مصلحتیں ہوتی ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا تھا اس کلچر کو بدلنے کو. ان کی دکانداری چلتی تھی، یہ بت پرستی، یہ آئیڈل ورشپنگ سارا ان کا کلچر تھا. جہاں مال آ جاتا ہے نا پھر وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اسی لیے پھر اعتراضات کرتے رہے. بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کو ہی ایک کی بجائے کئی حصوں میں بانٹ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور کفر اور شرک جہالت کی ساری گندگیوں سے نکال دے. ایک موقع پہ مجھے کسی جگہ بلایا، شاید کوئی فوت ہی ہوا تھا، مجھے پوری بات یاد نہیں. anyway, جب میں گئی تو لوگ قرآن پڑھ رہے تھے نا اس بارے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں بیٹھی تو خیر کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ نے چھوڑا جلدی کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا آپ نے کون سا پارا پڑھا تھا؟ ہر ایک جو بتاتی نا میں نے چوتھا پڑھا ہے، کوئی کہہ رہی تیسرا پڑھا، اس طرح رینڈملی میں نے لوگوں سے پوچھا. جو پارا کہے نا تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتائیں آپ نے یہ پارا پڑھا ہے، تو اس پارے کی کوئی آیت الحمدللہ یاد ہوتی ہے کوئی؟ تو میں نے پوچھا کہ اچھا اس پارے میں یہ آیت گزری، آپ نے اس پہ غور کیا تھا؟ بالکل بلینک، نتھنگ. 70ویں پارے والی جو تھی، پھر میں نے سوچا تھا اس پہ درس کروں گی کیونکہ موت کا موقع تھا، حساب کی بات ذرا اچھی لگتی ہے. میں نے کہا بتایا آپ میں سے 17th پارا کس نے پڑھا ہے؟ شاید کسی نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر ان سے بھی پوچھا کچھ آپ نے سیکھا، کچھ پڑھا، سمجھ آیا؟ نہیں. پھر جب میں نے اس پہ درس کیا، ایک آیت صرف لی اور ذرا ایک گھنٹہ سوا لگتا درس میں، پھر میں نے کہا کیا بتا. وہ محسوس کیا جو صرف ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ کے محسوس ہوتا ہے. دل تو سمجھ جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر غفلتوں کے پردوں پہ رہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث حدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أنتم تبصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے جی آج انٹرنیٹ واقعی بہت زیادہ ابھی بھی تلاوت چل رہی تھی تو ایک دم جو ہے وہ سسٹر ثنا کا بھی اسٹاپ ہو گیا تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں گھر بیٹھ کے ایک سہولت دے رہے ہیں تو ہم خیر وافیت کے ساتھ لیا کریں لازمن دعا کیا کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے نا کیونکہ ایک دم جسے سٹاپ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک دم اتنے سیکوینس کے ساتھ ہم لوگ آیات سن رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سٹاپ ہو جاتا ہے پاکستان کیا اوور آل یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے پاکستان تو چلیں ٹھیک ہے ادھر ہوگا لیکن ہم لوگ جیسے میں ادھر یو کے میں ہوں فرحانہ باجی یو ایس اے سے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ بات صرف پل ٹاک کا بھی پرابلم آ جاتی ہے اس کا ایشو بہار ہے صحیح ٹھیک ہے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آج کیا سیکھا ہے ان شاء اللہ جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا سیکھا ہے آج کی آیات سے کیا سیکھا ہے بہت ہی ہمیں ہلا دینے والی تھی جھنجھوڑنے والی تھی سبحان اللہ واٹ اے گریٹ میسج مے اللہ ہیلپ اس ان ابزاربنگ ہز میسج ان آور ہرٹس جی آمین آمین ڈرانے والی آیات تھی اور سب سے زیادہ ہمیں بار بار جھنجھوڑنے والی تھی سمجھانے والی تھی کہ ابھی بھی یہ مجھے بہت ویسے بھی یہ میں اچھی لگتی ہے یہ جو سورہ کا سٹارٹ ہے نا ایک اتارا بلی نا حساب وہم فی غفلت معرضون ایک سیکوینس مس اچھی لگتی ہے اس کو پڑھنا اور یہاں پہ ہے بھی بہت سخت آیات ہیں کہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب ان کو وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں واقعی ہم لوگ کیسے کر رہے ہیں حق اور باطل کی جنگ ہے موت کو کثرت سے یاد رکھنا ہے بالکل حساب کے وقت نزدیک آ چکا ہے وقت کی اہمیت کی یاد دہانی ہے بالکل صحیح بات ہے کم وقت ہے ہمارے پاس صحیح بات حساب نیئر ہے بالکل حساب بہت نزدیک ہے غفلت کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی بالکل صحیح بات ہے میں خود یقین کریں گے نہیں ہم سوچے کہ ہر کوئی پرفیکٹ ہر انسان سے ہوتا ہے نا تو میں اپنا کل کو جائزہ لے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے نا تو مجھے کم میں ٹائم دے رہی ہوں تو مجھے اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ٹائم دینا چاہیے انسان کے پاس چوائس ہے وہ اللہ کی بات مان کر فرشتوں والا مقام پہ لے یا نافرمانی کر کے ابلیس کریکٹر مان دے بالکل ایکسلنٹ ایگزیکٹ بالکل صحیح آپ نے بتایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی یا یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم اس کو اپنے آپ کو کس سائڈ پہ لے لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم غفلت میں چلتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے راز کر دیتے ہیں پھر اسی میں ڈبو دیتے ہیں پھر ہدایت بھی نہیں دیتے تو لازمن دعا کیا کرے اپنے لیے سب کے لیے کیا کرے سب سے پہلے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے والدین کے لیے والدین کا جیسے دعا ہے رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا وہ خوبصورت دعا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقے سے طرح نیک والدین ہی اولاد کے لیے بہترین صدقے جاریہ ہوتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے ہماری تربیت اچھی کی ہوتی ہے وہ ہمارے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں ان والے ہی اللہ کا ڈر رکھتے ہیں صحیح بات ہے لیکن سارے علم والے نہیں رکھتے جو جس کو اچھی فہم سمجھ جائے گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس ایگزامپلس ہے جیسے قریش مکہ کا دوسروں کو بات بار بار کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا جیسے تازہ نے کتاب بھی بتایا ہے بار بار ہمیں پیچھے پڑے ہیں دنیاوی لحاظ سے ہر لحاظ سے علم تھا علم پلس عمل یہی حکمت ہے جی حکمت بالکل ہے عمل بھی ہوگا دیکھیں علم آتا جاتا ہے ٹھہراؤ آتا جاتا ہے صبر آ جاتا ہے حلم آ جاتا ہے بردباری آ جاتی ہے آپ ہر چیز کو سمجھنے لگتے ہیں بعض آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس سے بولوں گی تو فتنہ ہونے کا ڈر ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور آرام سے بعد میں بات کرتے ہیں، خاص کر ہسبینڈ کے ساتھ یا بھی اپنے مطلب اس طرح کی بات کرنی ہو، کیونکہ مین چیز ظاہر ہے جس وقت میاں بیوی کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، توفیق فرسٹ، بالکل جو علم کو سمجھ کر عمل میں آ جائے. چھ ہی، بالکل صحیح بات ہے جی. دیکھیں پھر، دیکھیں آیت نمبر 4 میں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ صرف 4 منٹ اور لوں گی، ایک بجے آپ کو ان شاء اللہ بریک دیں گے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، کہا میرا رب جانتا ہے بات کو آسمان اور زمین میں، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اس کے بعد تو کسی چیز کی مطلب کوئی رہتی نہیں ہے نا اہمیت کہ ہم فلاں سے پوچھتے ہیں، فلاں کو ہم اپنا وسیلہ بناتے ہیں جی، اس کے ذریعے ہمارا اللہ سنے گا. جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین، دیکھیں ہم ایک چھوٹے سے ایک زمین پہ رہ رہے ہیں، زمین کے بھی ایک، دیکھیں جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے اندر پھر شہر ہے، پھر اس کے اندر ایک کالونی، اس کے اندر ایک گھر، اس گھر کے اندر بھی ایک روم میں آپ چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ قرآن سن رہے ہیں، بالکل ایک چھوٹے سے جگہ پہ. آپ خود سوچیں ادھر بیٹھ کے ہم اس قرآن کو
جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ الحمدللہ. ایسے ہے کہ تھوڑا سا پلٹو کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ، تو ابھی بریک لے لیتے ہیں 15 منٹس کی. جن کا نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھ لیجئے، اور جو لوگ جن کا نماز ٹائم نہیں ہے وہ ریفریش ہو جائیں تھوڑا سا. 15 منٹس کی ہم بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ریکیپ کنٹینیو کریں گے. سسٹر نازیہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فرش التراب يضمني وهو غطائي، حول الرمال تلفني، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي. هو غطائي، حول الرمال تلفني، بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي. والأهل أين حنانهم، باعوا وفائي، باعوا وفائي، وفائي. والصحب أين جموعهم، تركوا إخائي، تركوا إخائي. صحب أين جموعهم، تركوا إخائي، تركوا إخائي، إخائي. والمال أين هناؤه، صار ورائي. والاسم أين بريقه، بين الثنائي. الثناء هذه نهاية حالي فشدت فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي والأحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والحب ودع شوقه وبكى رثائي وبكى رثائي رثائي والدمع جف مسيره بعد البكاء بعد البكاء والحب ودع شوقه وبكى رثاء
وبكى
رثاء رثاء والدمع جف مسيره بعد البكاء
بعد البكاء
بكاء والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي هذه نهاية حالي فشدت فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والخوف يملأ غربتي
غربتي
والحزن دائي أرجو الثبات وإنه قسما دوائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجاء
الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله
لا إله إلا الله لا محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا
الله
أنت الرحيم يا
الله
هبني عطاك يا
الله
أنت الكريم ومنك العطاء يا
الله
أنت العظيم يا
الله
فيك الرجع يا
الله
أنت الحليم
الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال
الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال
الله الله يا ربي يا الله
لك يا إلهي وجهاتي في الحزن أو في الفرحات ما ثم لي في شدتي إلا كإن جار الزمان
وتكرم وبرغم ذنبي ترحم ولك الثناء الأعظم يا واهب المنن الحسان
ألقيت في القلب الأمان وزرعت في الأم الحنان وحفظتنا طول الزمان وهديتنا سبل الجنان
لك كل حمد عد الرمال وأكثر ما لاح بدر أو سار دوما على بر الزمان
محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم فيك الرجاء يا أنت الحليم
الرحمن
الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال
الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا
الله يا غافر الذنب العظيم يا فارج الكرب العميم يا خالقي أنت الرحيم ارحم بفضلك ذلتي
بكل نعمات لك في العباد ومنات وبكل شيء آيات دلت عليك بحكمتي
حكمك يا رب العباد ورضاك قصدي والمراد يا عدتي يوم المعاد اقبل إلهي توبتي
بهداك قد نلت المونة نلت السعادة والهانة بك فرحتي يا ذا الغينة ورضاك عني غايتي
أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ جی سب بریک سے واپس آ گئے. یہاں پہ ون ٹائپ کریں اگر سارے واپس آ گئے. جی الحمدللہ. جی سب واپس آ گئے. جی ان شاء اللہ ایسا کرتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر ان شاء اللہ ہم تھوڑا مفتاح القرآن گرامر کر لیتے ہیں. یہ میں آپ کو لنک سینڈ کرتی ہوں, سب کے پاس ویسے سیو ہونا چاہیے. پیج نمبر 14 نکال لیں ان شاء اللہ, اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹائم آپ کے لیے 10 سیکنڈ ہے. 14 پیج نکال لیں ان شاء اللہ, اس کو ہم ریوائز سٹارٹ کرتی ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی آپ لوگ سب نے اوپن کر لیا ہے تو بتائیں پیج نمبر 14 جو ہے پلیز اوپن کر لیں. ٹھیک ہے پیج نمبر 14. تھوڑا سا میں جب تک سارے لوگ اوپن کرتے ہیں میں پیچھے سے تھوڑا سا ریوائز کرتی ہوں. ہم لوگ فیل کا ٹاپک کر رہے تھے. ہم نے حمزہ تا یا نون تو اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا, پیج نمبر سے یہاں سے دیکھتے ہیں, یا دیکھا تھا کہ اس علامت یہ چار جو علامتیں ہیں فیل کے شروع میں آتے ہیں, ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی مستقبل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے فیل مضارے میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ عربی گرامر میں صرف دو زمانے پائے جاتے ہیں, فعل ماضی اور فعل مضارے. فعل مضارے میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں آ جاتے ہیں. جی سب کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ آواز کلاس میں آ رہی ہے تو پلیز ادھر ٹائپ کریں. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. تھوڑا سا میں کیونکہ یہاں سے ریوائز کرتے ہیں تو سروین کر لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جاتے ہیں. سب سے پہلے یا کا دیکھیں گے. یا کا ترجمہ آپ کو کیا ہے, اس علامت کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے مثلا یحکمو یؤمنو یخلقو یہدی, وہ فیصلہ کرتا ہے, وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا, وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. اب تا کا تھا اس علامت کا ترجمہ تو مراد کیا جاتا ہے, جیسے تسمع تو سنتا ہے یا سنے گا, تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا حمزہ, یہ علامت واحد مذکر اور مونس دونوں کے لیے, میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہمیشہ ہم میں کرتے ہیں یعنی می. ٹھیک ہے مثلا اجیبو میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا, یا میں قبول کرتی ہوں یا کروں گی. ٹھیک ہے اعبدو میں عبادت کرتی ہوں یا کروں گی, اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا. ٹھیک ہے پھر آگے آ جائیں نون. نون میں یہ علامت دو مذکر مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ ہم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے دونوں کے لیے آئے گی, دو یا دو سے زائد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. مثلا نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے, نرزقو ہم رزق دیتے ہیں یا رزق دیں گے. اب ہم نے نوٹ میں دیکھا تھا اگر ان چاروں علامتوں یا تا حمزہ نون پر پیش ہو, دمہ ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر یعنی فتحہ ہو تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ٹھیک ہے کیوں یہاں پہ یخلقو لکھا ہوا ہے, یخلقو نہیں لکھا ہوا, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے. ٹھیک ہے یہاں پہ ہے یخلقو, وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یعرفو وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا. یہ علامت آپ نے لازمن ذہن میں رکھنی ہے, جب بھی یا تا حمزہ نون سے پر پیش ہوگی اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو فتحہ ہو تو اس کا ہمیشہ ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. پھر نمبر دو نوٹ ہم نے دیکھا تھا اس سبق میں تا کے مذکورہ ترجمے کے علاوہ درج ذیل معنی و مفہوم بھی پائے جاتے ہیں. کبھی تا کا مفہوم ایک واحد مونس ہوتا ہے اور اسا الگ سے ترجمہ کرنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے اچھا پھر نمبر دو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے لا تجزی, اب تا کو یہاں پہ ہم علیحدہ سے ڈیفائن نہیں کر سکتے, یہ اس ورڈ کا حصہ ہے, تجزی کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے کوئی نفع نہیں دے گا. نفس ان نفس ان کسی جان کو کوئی جان, شیئن کچھ بھی. ٹھیک ہے وتر ہاکو ہوم اور چھائی ہوگی. اب یہاں پہ ہم جو ہے تا کو یہاں پہ علیحدہ سے ڈیفائن نہیں کر سکتے, نہیں اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے نہ اس کا کوئی. پھر نمبر دو میں جو تا میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں تا کا استعمال ایسی ہر چیز کے ساتھ بکثرت ہوتا ہے جو انسان کے علاوہ ہو اور اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ لا تو دریکہ الابصار، اور نہیں احاطہ کر سکتی، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، یعنی کس کو؟ اللہ پاک کو۔ پھر حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ اب تستوی میں بھی تا آ رہا ہے، لیکن یہ اس ورڈ کا حصہ ہے۔ یہ کچھ ٹرکی چیزیں ہیں، یہ آپ کو تھوڑی سی ذہن میں رکھنی ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں یہ حرف کا حصہ ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے، اگر روٹ ورڈ میں جائیں گے تو آپ کو آسانی سے سینٹینس سے سمجھ آ جائے گی یہ فعل ہے، اسم ہے یا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں نمبر 3 ہے، کبھی علامت تا میں کام کو اہتمام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود شدہ جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ عورتیں پاک ہو جائیں، توکل تو میں نے مکمل بھروسہ۔ اب یہاں پہ تا بھی آ رہا ہے، ساتھ میں شدہ بھی آ رہا ہے، اور اس میں کیا ہے، کام کو کی امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے، اس کو اہتمام سے کرنے کے لیے مکمل کلی طور پر۔ ٹھیک ہے، تولو وہ سب بالکل پھر جائیں، تتبتل پوری طرح متوجہ ہو جانا۔ پھر آگے دیکھیں نمبر 4، کبھی علامت تا میں کسی کام کو باہمی طور پر کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود الف بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ساری چیزیں آپ نے خود سے یاد رکھنی ہے اور ریوائز ضرور کریں کو۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے تدایان، تم آپس میں لین دین تم نے کیا، تبایا تم آپس میں خرید و فروخت کی، تظاہرونا تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ یہ میں صرف ریوائز کریں کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا اس کو۔ پھر نمبر 5 جو ہم نے تا میں دیکھا تھا، کبھی علامت تا میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے، اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود الف شامل ہوتا ہے۔ مبالغے کا کیا ہے، جیسے تبارک وہ بہت اعلیٰ سپرلیٹیو ڈگری میں آ جائے گا، تعالی بہت بلند ہے، تبارک اللہ بیاد الملک وہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، فتعال اللہ عما یشرکون پس اللہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے پیج نمبر 14 سے حمزہ۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی، کیا آپ لوگ ان سب کو ریوائز کر رہے ہیں؟ اپنی گرامر کھول کے دیکھ
جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سب کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ جی، ایسے ہے کہ سسٹر نازیہ کا تھوڑا سا پلٹو کا پرابلم ہے، اور تو اس کی وجہ سے ہم آج گرامر کی کلاس نہیں کریں گے، انشاءاللہ گرامر کی کلاس ہم لوگ کل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری فار انکنوینئنس، کہ کوشش تو تھی، ان کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہ آ سکیں کلاس میں، لیکن تھوڑا سا ہو رہا ہے اور ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو ایسے کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بکس لے کو اوپن کر لیجئے، کتاب الدعا کی، ٹھیک ہے؟ اور آج انشاءاللہ جو چیپٹر ہم کریں گے وہ چیپٹر نمبر 8 ہے، وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب لوگ اپنی بکس اوپن کر لیجئے، انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذین لا تستجاب دعاؤہم، وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔ اور میرا حال سب سے زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے یہ دعا کے موضوع پہ، کیونکہ کوئی بھی انسان کھانا کھائے اور موٹا نہ ہو، کھائے لیکن اس کو لگے نا تو فکر لگ جاتی ہے نا کہ خیریت تو ہوگی، کوئی اندر بیماری ہے۔ اب دیکھیے کہ اچھے سے اچھا کھانا آپ کھلائیں مریض کو، دوا بھی دیں لیکن فائدہ نہ ہو، تو سمجھ آتی ہے کہ اندر کوئی بیماری ہے۔ تو جب بندہ دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو تو فوراً سمجھ لیجئے کہ اندر کوئی ایک ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ تو اس میں بھی ہم لسٹ ہی بنائیں گے۔ سب سے پہلی قسم، جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے نا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم عیش کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا آپ نے اپنی کتنی دعاؤں کے راستے میں ایک بیریئر کھڑا کر دیا ایسا معاملہ کر کے۔ تو آئیے ذرا حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم
أيها الناس
أيها الناس
إن الله
طيب
لا يقبل
إلا طيبا
وإن الله أمر المؤمنين
بما أمر به المرسلين فقال
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا
وقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا
كلوا من طيبات ما رزقناكم
ثم ذكر رجلا
يطيل السفر
أشأس أغبر يمد يديه إلى السماء
يا ربي
ومطعمه حرام
ومشربه حرام
وملبسه حرام
وغذي بالحرام
فأنا يستجاب لذلك حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور پیچھے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ اس پاک رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ حج یا جہاد کے لیے آتا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا سب حرام مال سے ہے، حرام مال سے ہی پرویش کیا گیا ہے، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کتنے آنسو گرتے ہیں انسان کے اپنے اندر ہی اس حدیث کو پڑھ کے، اپنے ان پیارے بہن بھائیوں کو، مسلمانوں کو دیکھ کر کے جو ایسی چیزوں میں ملوث ہیں، اور کتنا لینیت لیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی تو پھر بھی دھوم ہے، لیکن جہاں ایسی بات آ جائے کہ جس میں کمائی کے اندر خرابی کی بات آ جائے تو لوگ برا مناتے ہیں، سیریس نہیں لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی کمائیوں والے بڑے بڑے چندے دیتے ہیں، بڑی بڑی ڈونیشنز، مسجدیں قائم کرتے، فلڈنگ کے لیے اتنی ہیلپ کرتے، کہیں زلزلہ والوں کی مدد کرتے، کبھی کوئی سوچے تو صحیح۔ آپ دیکھیے کہ آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کریے کہ آپ کہیں کو خط بھیجیں اور وہ واپس آپ ہی کے پتے پہ آ جائے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، لکھ کے آیا جاتا ہے کہ ریٹرن ٹو دا سینڈر، کہ نہیں وصول ہوا، یا خط تو گیا، آپ سوچ رہے وہاں پہنچ گیا، وہاں نہیں پہنچ رہا، آپ کو نہیں ملتا، کسی تھرڈ پارٹی کے پاس یہاں چلا جاتا، آپ سوچ رہے ہیں چلا گیا، وہ سوچتے ہیں آیا نہیں، پتا چلا وہ بیچ میں کہیں پڑا۔ کوئی بھی ایسی کیفیت انسان کے لیے پسندیدہ ہے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے نا۔ تو ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ہم ایک ایک دن میں، آپ دیکھیں کہ وہ کھانا پکانا بھی نیکی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ حرام کمائی کے مال کا کھانا پکاتے ہیں، آپ اسی کمائی کی چیز کو، گھر کو صاف کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اگر شیطان انسان کو صرف اس ایک چیز پہ اس کو بہکانا چھوڑ دے تو مسلمانوں کے دین کی مور دین 60-80% اصلاح ہو جائے۔ یاد کیجئے، سب سے پہلا حملہ شیطان کا جو انسان پہ ہوا تھا، اے آدم کھاؤ اس درخت کا پھل، حلال پھل کو حرام پھل کروا دیا، ساری جنت حلال چھڑوا کے ایک حرام کروا دی۔ قیامت کے دن جو پانچ سوال ہوں گے، ان میں سے تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، میں نئی نق تصبہ ہو، کہاں سے کمایا، پھر میں نئی نہ انفق ہو۔ اس لیے یہ سنجیدہ مسئلہ، اس کا اثر نسلوں پہ آتا ہے، اس کا اثر انسان کی صحت پہ آتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ چند دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ میڈیکل میں بکس لے کے آئی ہوئی تھی، تو تصویریں دیکھ کے تو جس طرح کہتے نا کہ وومٹ ہو رہی تھی، وہ خود کہہ رہی تھی کہ میں کھانا کھانے بیٹھتی ہوں تو مجھے کبھی کوئی ایسی تصویر جو اسکن ڈیزیز کے ہم پڑھتے ہیں وہ یاد آ جاتی ہے، تو پھر میں کھا نہیں پاتی۔ تو میں ان تصویروں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی اتنی عجیب و غریب بیماریاں آج کیوں ہیں، اور آپ فیل کریں گے زیادہ بیماریاں اسکن کی ہیں، بالکل یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ دکھا ہوا پڑا ہے. کیا وجہ؟ جو جسم میں جاتا ہے اس کا اثر آتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم خود پہ بھی رحم کریں, ہم اپنے ان تمام لوگوں پہ بھی رحم کریں کہ جو ہم سے منسلک ہوتے ہیں, اور ہم رزق حلال کا اہتمام کریں. دعا کے ساتھ تو اس کا بہت ہی دل سوز سا تعلق ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہماری کس نے سننی ہے؟ پھر اس کا طریقہ یہ, جاؤ مولویوں سے دعا کرا لو. جی آپ کی تو اللہ بڑی سنتا ہے, آپ کر لیں. کیوں بھائی, ہم کیوں کریں؟ آپ کی کیوں نہیں سنتا؟ نہیں جی ہم تو گناہ گار ہیں. تو کوئی کر بھی دے گا دعا تو اس کی لگے گی تو تبھی جب وہ عذر دور ہوگا. آپ دیکھیے کہ جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس آئے اور اس کو کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے, اور یہ نہ بتائے کہ میں نے رات کو کچی روٹی کھا لی تھی یا میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی تھی, اور حکیم اس کی نبض پہچانے بغیر اس کو علاج کرنا شروع کرے, فائدہ نہیں ہوگا. اس کو نہیں پتا کہ یہ پیٹ کا درد کس وجہ سے ہے. بالکل اسی طرح جب ہمیں کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ میرے پہ تکلیف ہے یا میرے لیے دعا کریں, ہم فوراً اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں. ہمارا حکم بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی, ہر مسلمان دوسرے غیر حاضر کے لیے دعا کر دے. اب اس دعا کے ساتھ ہوتا کیا کہ اس نے ہمیں یہ تو بتایا کہ یہ مشکل آئی ہوئی آپ دعا کریں, یہ نہیں بتایا ہی کیوں ہے. کیونکہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم, اللہ تعالیٰ فرما دے تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا در ہے. اب ہوتا کیا کہ ہم اس کے لیے دھڑ سے جو دعا مانگتے ہیں نا, تو ہماری مثال اس حکیم کی ہے جس نے بس آتے ہی مریض کو کہا چل سے پیٹ میں درد ہے یہ گولی کھا لیں. اب اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اجر دے دے گا ہماری نیت کا, جو وہ چاہے گا جس طرح سے, لیکن اب اس کی طرف متوجہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ بھائی سنا تجھے تو اس نے دعا دی, تو سنا تجھے میں کیسے لگاؤں, تیرے تو پیٹ میں جلی ہوئی روٹی ہے, تیرے تو پیٹ میں کچی روٹی ہے. پھر اس کے حق میں وہ نہیں قبول ہو نہ ہو یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکیوں کی استعداد ہی چھن جاتی ہے. اس وقت چونکہ موضوع دعا کا اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, لیکن یقین کریں جس بندے کو نیکی کی توفیق چھن جائے یا سستی آ جائے وہ ضرور چیک کرے, بڑے یا چھوٹے درجے پہ کہیں نہ کہیں کھانے میں چاہے 1% آدھا پرسنٹ کہیں نہ کہیں سے حرام کا لقمہ شامل ہے, جو نمازوں کی سستیاں اور عبادت اور دین اور یہ ساری چیزیں پھر مشکل لگنے لگتی ہیں. بہرحال دوسری چیز, گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی کوئی بھی گناہ کی دعا کوئی کر دے, مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ آپ دعا کریں کہ ہم یہاں ایک بہت بڑا شراب خانہ بنا سکے, اور کوئی اس کے لیے دعا کرے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اس کو سنتے ہی میرے ذہن میں وہ ایک جملہ کئی سال کا میں نے پڑھا ہوا یاد آ جاتا ہے کہ ایک معروف گلوکارہ تھی ماضی کی, اور کسی موقع پہ عمرے یا حج پہ گئیں تو اخبار میں ان کی خبر میں نے خود پڑھی تھی کہ وہ کہنے لگیں کہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر پاکستان فلم انڈسٹری کی ترقی کی دعا کروں گی. تو گناہ کی دعائیں, پھر قطع رحمی کی دعا. قطع رحمی سے رشتوں کو کاٹنا, صلہ رحمی کا اپوزٹ ہے. پھر دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. غفلت کیا, کھیل رہے ہیں داڑھی کے بالوں سے کھیل رہے ہیں, کوئی ایسے ہی دیکھ رہا ہے پردے کو دیکھ رہا ہے, آمین آمین کہہ رہا ہے. یار ہم دعا ایک تو روزی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اس وقت بھی دل کہیں دماغ کہاں, تو قلب غافل اور لاپرواہی کیئر نہیں ہے, بس مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے مانگ رہے ہیں عادت ہے, لیکن ملے نہ ملے پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. پھر اگلا, زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی. نوٹ کیجیے, زنا اتنا برا فعل ہے کہ انسان کی دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. پھر زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ جو ٹول ٹیکس یا گورنمنٹ کا یا کوئی ایسا ہوتا ہے نا جگہ ٹیکس جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں, کوئی بھی کسی سے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز اگر مانگے. آئیے روایت دیکھتے ہیں جس میں یہ سارے مسئلے ملیں گے. ان ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب السماء. یہ بتائیے کہ یہ تفتح کیا ہے گرامر کی روشنی میں؟ جی مجہول ہے. شاباش, کیوں مجہول ہے آپ بتائیں. شاباش کے مفعول کی طرف اس کی نسبت آ رہی ہے. چلیے, تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی منادن هل من داء فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو به بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسقي بفرجها أو أشارا. حضرت ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مصیبت دور کرنے کی دعا کرے اس کی مصیبت دور کر دی جائے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا نصف شب قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کے. اسے طبرانی نے روایت کیا. جو لوگ علم سے دور رہتے ہیں پھر ان کے لیے گناہوں سے دور رہنا اسی لیے مشکل ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ بغیر کسی ایگزیجریشن کے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے یہ موتی سن لیتے ہیں اور آپ تک پہنچ جاتے ہیں تو ہر بندے کو اس کے گناہ کھل کے دکھنے لگتے ہیں. تو ہم پھر وہی بات ہے کہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں. پھر نیکسٹ، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور نہیں عن المنکر یعنی برے کاموں سے روکنا، اس فرض کو ادا نہ کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی. عن حذیفۃ بن الیمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدیہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابًا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا. یہ بتائیے کہ آج کیا لگتا ہے، مجموعی طور پہ امت مسلمہ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ جتنی حرم میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، جتنی تراویوں کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں، جتنے مسلمان مختلف جلسے اور وعظوں میں اور مختلف اجتماعی مواقع پہ دعائیں مانگتے ہیں، کیا لگتا ہے کہ اللہ اس طرح سن رہا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ نیک لوگوں کی دعا بھی نہیں قبول کرے گا لوگوں کے عام گناہوں کی وجہ سے. جیسے آپ دیکھیے، چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی ایک کی کسی عمل پہ غصہ آ جاتا ہے نا، کبھی استاد کو ہی آ جاتا ہے یا کبھی ماں کو ایک پہ غصہ آتا ہے، تو سب پہ اس کا اثر ہوتا ہے، بھگتتے سارے ہی ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم گناہ کر کے اپنے ارد گرد والوں کو بھی کتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں. کوئی سوال اس موضوع سے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جی آپ پلیز ساجنا. ہاں جی، اس میں اللہ تعالیٰ کا الگ بھی ذکر آتا ہے اور اس میں چونکہ انہوں نے جو اپنے لیے حدیث چوز کی ہے اس میں یہ لفظ اسی طرح تھے جس طرح آپ کے سامنے ہیں. اب دیکھیں کس کتاب کی خوبی آپ کو کیا لگ رہی ہے. کسی انسان کی کوئی بات نہیں ہے، یہ پیور چیز ہوتی ہے نا، آرگینک. قرآن اور حدیث، اس کو صرف ٹاپک آپ دیکھ لیں، باقی اس کے علاوہ عربی اور اردو ترجمہ، کسی کا کوئی کال، کسی کی کوئی بات نہیں ہے. تاکہ ہم اللہ کے نبی کے الفاظ کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس میں سے سمجھیں، تو یہاں ہم کوئی بھی لفظ اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. صحیح جی. دیکھیے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، کلاسز میں آتے جاتے ہیں، تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے لیکن گھر والوں کی نہیں بدلتی، تو پھر اس صورت میں کیا ہم گناہ گار ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ نے جہاں تبلیغ کی بات قرآن پاک میں پڑھی ہے، وہاں حکمت بھی پڑھی ہے. یاد رکھیے کہ کسی کو بات کہنے کا مقصد صرف فرض پورا کرنا نہیں ہونا ہوتا کہ آپ بچ جائیں اس گناہ سے، یہ ہونا چاہیے کہ اگلا سمجھ جائے.
تبلیغ کے نام پہ آج کے دور میں جو شدت برتی جاتی ہے اور لوگوں کو وہ ایک دم زج کر دیا جاتا ہے دین سے قرآن سے، یہ درست طریقہ نہیں ہے. آپ کی سب سے خوبصورت تبلیغ اس وقت بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کا اپنا عمل ہے، آپ کا کردار. وہ آپ کو خود دیکھیں، آپ کی نمازیں اچھی ہو رہی ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہو رہا ہے، آپ بیوی اچھی بن رہی ہیں، آپ ماں اچھی بن رہی ہیں، بس یہ بھی تبلیغ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے مائک لگا کے بات کرنے کا نام تبلیغ ہے؟ نہیں، عمل. تو لہٰذا کرتے رہیے. ہاں، جہاں موقع دیکھیں لوہا نرم ہے تو ہلکی سی بات کر دیں، ایک جملہ، کیونکہ بچوں کے منہ سے بڑی بڑی باتیں نہیں اچھی لگتی. اس لیے بھی تو ہم جمعہ جمعہ 8 دن خود پڑھنے بیٹھے ہیں. اب اگر ان کو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں کوٹ کریں گے، دو باتیں انہوں نے کیا ہم نے اٹک جانا ہے بیچ میں، کہنے ہاں یہ تو بتا ہی نہیں. کبھی کوئی ایسی بات نہ چھیڑیں جو آپ سنبھال نہ سکیں. لہٰذا کوئی اچھا طریقہ، اور شروع میں تو صرف ایک ہی بات، دل سوزی، لوگوں کو ان کی موت یاد دلائیں. آپ یہ نہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ تمہیں موت یاد کرو اپنی، مقصد یہ کہ ان کو ان کے رب سے ملاقات کرا دیں، اور کوشش بھی کرتے رہیں، تڑپیں ان کے لیے، دعا کریں. ابھی آپ کی تبلیغ کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے دل کھول دے. اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا، یا مقلب القلوب صرف قلوب نہ لا تعطی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کا اچھا سوال ہے کہ کوئی بچہ ہے اور اس کی پرورش حرام مال پہ ہوئی، اب اس کو تو نہیں پتا تھا، اب وہ شعور کے ساتھ بڑا ہو کہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور کرے، تو اس کو تو انشاءاللہ ہجرت کا اجر ہے. گناہوں من ہاجرا مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے ہجرت کرے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور دوسری اس کی دلیل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین لوگوں کے عمل جو ہیں وہ لکھے نہیں جاتے، اور اس میں ایک بچہ بھی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے. تقریباً 12 سال کی عمر تک کے جو گناہ ہیں وہ ماں باپ کے کھاتے میں ہیں، یا بچے کو گناہ نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ اب شعور کے ساتھ وہ جب کرے اس کام کو تو اس کے لیے اجر دوسروں سے زیادہ ہے. جی، اور کوئی سوال کسی کا نہیں؟ ارننگ پہ نہیں ہے.
تو ادھر جو سسٹم ہے کہ جو بی اے جتنی منتھلی پے ہوتی ہے اس پہ ٹیکس یہ گورنمنٹ کے ہے کہ ملازمیں لیتی ہیں، تو بعض اوقات لوگ پھر کئی ایسا کام کرتے ہیں ٹیکس وہ جو
وہ اسلام کا سمجھ کے نہیں شو نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں.
تو کیا پھر وہ جو
ان کا سوال شاید آپ سب نے سن لیا کہ یہاں چونکہ زبردستی ٹیکس لینے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کا مزاج ہم پڑھ چکے کہ ارننگ پہ نہیں سیونگ پہ ٹیکس ہے، تو اب ہم یہاں ان ملکوں میں رہتے ہیں تو پھر ٹیکس دیں یا اس نیت سے نہ دیں کہ ہمیں نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جس سے اسلام کے کوئی بنیادی اصولوں پہ حرف نہیں پڑتا، کوئی اس سے عقیدے کی خرابی نہیں آتی، کچھ نہیں، یہ ان کا سسٹم ہے تو ہمیں دینا پڑے گا. ہم یہ حدیث اگر سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹیکس نہیں ارننگ پہ، یہ تو ایک سائڈ ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ حدیث بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ انسان حکمرانوں کے ساتھ مخلص رہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. اگر تم پہ کوئی سیاہ حبشی بھی بنا دیا جائے امیر، تو اس کی بھی اطاعت کرو. تو اگر وہ کوئی غلط کام کہیں، کوئی آپ سے ایسی چیز لے جو اسلام سے خلاف ہے، انٹرسٹ ہے اس میں یا کچھ، وہ نہیں، لیکن ٹیکس آپ کو لینا پڑے گا. اور اگر آپ نے ٹیکس چوری کیا اس وجہ سے، تو جیسے چوری کی سزا دوسروں کے اس میں بھی ہوگی. جی، آپ صاحبہ جی، ان کا سوال ہے کہ ہمارے فیملی میں اگر کوئی ایسا ہو جو ایسی کمائی رکھتے ہیں تو وہ اگر گفٹ دے دیں تو پھر اس کو لیں کہ نہ دیں. میں آپ کی بات پہ نہیں کہہ رہی، اس لیے پرسنل نہ لیجئے گا. میں اس پہ یہ کہتی ہوں ہمیشہ، یہ آپ نے یہ پوچھا، آپ میں سے چار اور باتیں سوچ سکتے ہیں کہ کھانے پہ بلا لے پھر دعوت میں جائیں کہ نہ جائیں، کوئی آپ میں سے پوچھے گا کہ ان کی شادی کا دعوت آئے تو کریں نہ کریں. میں سب ساری باتوں کو جمع کر کے یہ کہتی ہوں کہ ہم اس بات کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بلائیں کھلائیں پھر ہم ان کو منع کریں، ہمیں بلائیں اور ہم انکار کریں، ہمارے بچوں کو دے اور دیں. ہم نے ابھی تک کیوں ان تک اس طریقے سے یہ بات نہیں پہنچائی؟ یعنی وہ خود بھی تو بچے، ہم ایک دن نہیں کھائیں گے کھانا، ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ لیکن کیا ہمیں اس چیز کا درد نہیں ہے کہ ہمارے پیارے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست وہ خود اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک مومن بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، کلین اینڈ کلیئر ہوتا ہے. اس کے اصول دو طرح کے نہیں ہوتے کہ میکے کا معاملہ آیا تو اور مسئلہ، اور سسرال میں گیا تو اسٹرکٹ ہو گئے. آپ اگر ایک رول بناتے ہیں کہ میں نے اس غلط چیز میں شرکت نہیں کرنی، وہ آپ کو سب میں نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں جو سب سے مشکل چیز میں نے محسوس کی ہے وہ جذبات کی قربانی ہے. ہم جذبات کی قربانی نہیں دے پاتے. آپ بیٹھ کے گھر جا کے میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ جذبات کی قربانی دینا بہت مشکل ہے. اور ان معاملات میں جو آپ نے پوچھا، یہ سراسر جذباتی معاملہ، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ایموشنز کو سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا. جی،
جی ان کا سوال سن لیا آپ لوگوں نے کہ کوئی لڑکیوں کو پاکستان سے آ جاتی ہیں شادی کر کے لائی جاتی ہیں بلکہ آپ کہہ لیں اور یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا اور سسرال والوں کا بزنس کمائی ٹھیک نہیں ہے تب وہ کیا کرے تو اپنے ماں باپ کو بہت ہی زیادہ یعنی یہ مسئلہ اس لڑکی کا نہیں اس ماں باپ کا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ رشتے کرتے وقت تم یہ دیکھو ہم باقی ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے یہ تو ایک اتنا بڑا ظلم ہے میرا خیال ہے کہ یہ ماں باپ کا بہت بڑا ظلم ہے اس بچی پہ باقی وہ کر چکے ہیں اگر تو بچی اس کو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے وہی بات ہے کچھ کو ماحول بنا ہوا ملتا ہے کچھ کو بنانا پڑتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد قرآن نے پیغام ہمیں دے دیا جو مجبور کر دیا جائے نہ پھر وہ حدوں سے بڑھے اور نہ وہ زیادتی کرنے والا ہو جی ٹھیک ہے چلیے یہاں پہ رکھتے ہیں اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں مباحات الدعائی دعا میں جائز امور مباح کا لفظ قرآن پاک میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور اباحت یعنی وہ چیز جو جائز ہے ایک تو ہوتی ہے ریکمینڈیڈ اور ایک ہوتی ہے الاؤڈ انگلش میں یہ وہی چیز ہے جو الاؤ کے معنی میں کہ جو چیزیں جن کے کرنے کی اجازت ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا زور دیا جاتا ہے کہ یہ ضرور کیا جائے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو کہیں کر لے کوئی حرج نہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ اوکے کوئی کرے تو ٹھیک ہے بعض دفعہ ہم ان چیزوں کا فرق نہیں سمجھ پاتے تو کئی چیزوں کے ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے تو یہ دیکھتے ہیں کہ دعا میں جائز امور کون سے ہیں پہلا کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کا نام لے کر دعا کرنا جائز ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال قالت امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمک انس ادعو اللہ له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم انس ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے آپ نے دعا فرمائی یا اللہ انس کو کثرت سے مال اور اولاد دے اور جو کچھ دے اس میں برکت عطا فرما اسے بخاری نے روایت کیا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت انس 10 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور پوری جوانی اور اپنی زندگی کا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ان کے ساتھ گزارا اور اللہ کے نبی کی اس دعا کی قبولیت دیکھیے کہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی تھے حضرت انس اور جب یہ فوت ہوئے تھے تو تقریباً 90 سے 100 کے قریب ان کے بیٹے اور پوتے اور ان میں حافظ قرآن تھے یعنی اتنی اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہوئی اور ویسے بھی خدمت کرتے تھے تو جو خدمت کرتا ہے اس کے لیے تو دعائیں نکلتی ہیں لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ اس کی ماں نے دعا کے لیے کہا نا اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس بات کو ایک ٹوکن بنا لیا گیا نوٹ کیجیے کہ یہ مباحات ہیں یہ فرائض نہیں ہے ہمارے کلچر میں ہو کیا گیا کہ خود دعا کرے نہ کرے بس چند لوگوں کو مخصوص سمجھ کے کہتے ہیں بس ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں کچھ لوگ تو لوگوں نے رکھے ہی اس لیے کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان سے دعا کراتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے دل کی تسلی آپ جہاں سے بھی کرائیں لیکن اس کو ایز اے ہیبٹ نہ بنائیں کر لیں کبھی ٹھیک ہے کبھی خود بھی کریں کچھ نہ کریں کیونکہ آپ آگے پڑھیں گے کہ جو خود اپنے لیے دعا نہیں کرتا اس کو دوسرے کی دعا بھی نہیں لگتی یہ قسم کا کبر اور تکبر ہوتا ہے تو لہٰذا اگر کبھی کوئی کہے تو کر دیں لیکن اس میں ایگزیجریشن پھر نہیں ہونا چاہیے دعا میں کافروں کے لیے ہلاکت اور بربادی مانگنا جائز ہے کیا میں اور آپ مانگیں گے نہیں بلکہ دیکھتے ہیں قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عینی بسبع کسب یوسف وقال اللهم عليك بأبي جهل حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں کے خلاف بد دعا فرمائی یا اللہ ان پر حضرت یوسف کے زمانے کی طرح 7 برس کا قحط بھیج کر میری مدد فرما اور یہ بھی فرمایا یا اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے اسے بخاری نے روایت کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا کب مانگی گئی جب مکی دور کا خاتمہ تھا اور بالکل آخری حالات ہو چکے تھے اور ان لوگوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود مانگی تھی. آپ ایک لیڈر بھی تھے, آپ ایک بڑے بھی تھے اور آپ اتنے مصائب سے گزر چکے تھے, اس کے باوجود آپ نے اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ گلیوں میں اور اس طرح کی بدعائیہ باتیں کرو. آج کے دور میں ہم چاروں طرف جب کفر کو دیکھتے ہیں تو دل میں تڑپ تو آتی ہوگی لوگوں کے بھی, تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی ہلاکت کی دعا کریں ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں. جملہ لکھ لے, شاید میرا یہ جملہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا کہ ہم عام لوگ اس طرح سے ایکسپلائٹ کر کے بد دعا مانگیں, یہ درست نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلام کی جو جنگ ہے نا, یہ اسلام کا جو ہدف ہے نا, وہ کافر کو مارنا نہیں ہے, کفر کو مارنا. آپ کفر کے خاتمے کی دعا کریں, اللہ کفر کو ختم کر دے, اللہ باطل کو ختم کر دے, اللہ شرک کو ختم کرے, یہ تو مانگے. لیکن آپ یہ اگر کہیں گے نا کہ کافر ہی مر جائیں سارے, مشرک ہی مر جائیں, تو پھر آپ نے شہادت حق کی گواہیاں نہیں دی. ہم داعی دین ہیں, ہم دنیا میں اللہ کا پیغام انسانوں کو دینے والے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کسی کافر کے مرنے کی دعا, جیسے کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو کے کہ اللہ کرے سارے مریض ہی مر جائیں, اللہ کرے سارے مریض مر جائیں, کیسا لگے گا وہ ڈاکٹر. ہاں ڈاکٹر کا کیا کام ہے کہ وہ مرض ختم کرے. وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے ذریعے سے یہ بیماریاں ختم ہوں, میرے ذریعے سے یہ جراثیم مر جائیں. تو ہم آج امت مسلمہ بعض ایکسپلائٹڈ لیڈرز کے ہاتھوں میں آ کر اس قسم کی بیکار باتیں کرتے ہیں. ہمارے اپنے ملک کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے فلاں ملک مردہ باد, اللہ فلاں کو ڈبو دے, فلاں کو مار دے, فلاں کو ختم کرے. ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں بہت سارے مسلمان بھی رہتے ہیں. اگر کسی ایسے کافر ملک میں جو واقعی دوسروں پہ ظلم بھی کر رہا ہے, اگر وہاں زلزلے آتے ہیں یا وہاں طوفان آتے ہیں کہ تو گیہوں کے ساتھ گندی پس جاتا ہے, تو لہٰذا بربادی کی دعا کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جو غلط کام کرتے ہیں نا لوگ, کافر یا ملک بڑے, اللہ کی پکڑ میں خود ہی آ جاتے ہیں. یہ آپ اللہ کے بے لاگ اصول کو زندگی میں دیکھیں گے کہ جو آج کسی پہ ظلم کرے گا کل اس پہ ضرور ہوگا, جو آج کسی کے اوپر زیادتی کرے گا اس پہ ضرور ہوگی. تو پھر اللہ کے معاملات کو اللہ پہ چھوڑے. ہاں کبھی ایسے صریحاً حالات ہو جائے جیسے کہ بالکل مطلب ایک نہتے شہریوں پہ قتل یا جنگ کی کیفیت ہے, تو پھر ایک حالات کا تقاضا الگ ہوتا ہے اور اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگی اور نمازوں میں دوسروں کے ساتھ بھی پڑھی. تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا, دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کرنا جائز ہے. ان ابی ہریرۃ قدمت طفیل بن عمرو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال یا رسول اللہ ان دوسن, یہ ان کے قبیلے کا نام تھا, قد اسود و ابت فد اللہ علیہ فظن الناس انہ یدعو علیہم فقال اللہم احد دوسن واتی بہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمر اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے رسول, قبیلہ دوس کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور مسلمان ہونے سے انکار کر دیا, بس آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے. یہ بہت اول دور میں مسلمان ہونے والوں میں تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دور جاہلیت میں غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے, شرک نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کچھ دلوں کو بالکل چن کے رکھتا ہے, چاہے ان کو انہیں قرآن پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو, ہدایت کا کوئی سورس ان کے پاس ہو کہ نہ ہو, فطری طور پر وہ غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. تو یہ تو فیل دوسی انہیں میں سے تھے. جب انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں سنا تو سنتے سناتے آگے, اور یہ وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا پروپیگنڈا سنا ہوا تھا کہ جو بھی مکہ میں آتا تھا تو سڑکوں کے کناروں پہ لوگوں کو کھڑا کر کے بتاتے تھے کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک دیوانہ آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کی سوچ بدل رہا ہے اور ان کو باپ دادا کے دین سے دور کر رہا ہے. تو یہ کہتے میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میں اپنے کان میں روئی ٹھوس لی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی باتوں کے سحر میں آ جاؤں. پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے, اللہ کی شان ہے, اللہ اس کو سنوا دیتا ہے جو سننا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں حرم میں تھا تو اللہ کے نبی وہاں کچھ پڑھ رہے تھے قرآن, میرے دل میں خیال آیا کہ لو میں کتنا چھوٹا بن گیا، میں تو سردار ہوں اپنے قبیلے کا، سمجھدار ہوں، شاعر تو یہ بہت بڑے ادیب تھے اور یعنی ان کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں بھی آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ لو میں ذرا سن کے تو دیکھوں کیا کہتے ہیں، کیا ہوگا بھلا مجھے، کہ میں کوئی بچہ ہوں کہ جو کسی کی باتوں میں آؤں گا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک کان کی روئی نکال دی اور اللہ کے نبی کی آواز کا رس میرے کانوں میں گلنے لگا، میں نے دوسری روئی بھی نکال دی، اور اس کے بعد بس زبان پہ ایک ہی کلمہ آیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں سے پھر جب ایمان لے کر گئے واپس اپنی بستی میں گئے تو بستی کو دعوت دی، کیونکہ جس کا اپنا دل بڑا صاف ہوتا ہے نا، جو تعصبات سے پاک ہوتا ہے، جو مسلکوں اور فرقوں اور گروہی گروہ بندیوں اور جکڑ بندیوں سے پاک ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات اچھی ہے، جا کے قبیلے کو بھی کہا. وہ ابھی اپنی روایات کے غلام تھے، ابھی باپ دادا کے نام پہ اور اپنے رسم و رواج اور ایک خاص لائف سٹائل کے عادی تھے، انہوں نے انکار کیا، ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ مسلمان نہیں ہو رہے، اب ان کے لیے بد دعا فرما دیں. اور یہ مکہ کے دور کا شروع کا دور ہے، صحابہ کرام سمجھے کہ اب رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے، جس بات ہی ہوتے تو مانگ ہی دیتے، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے آ. اسے بخاری میں روایت کیا، اور آپ کو پتا کہ اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا تھا، کہ دوبارہ جا کے پھر بھی انہوں نے ہدایت دی اور قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے. ہمارا دین محبت سے پھیلتا ہے، تعصب سے غصے سے تو آپ کے اپنے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، غیر کیسے مانیں گے جو آپ کی زبان نہیں سمجھتے، جو آپ کا رنگ رنگ، جنہوں نے آپ کے کلچر کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اسلام کو نہیں دیکھا. تو دعائیں شروع کر دیں ہدایت کی، اپنے ارد گرد والوں کے لیے دعا مانگیں. یقین کریں اگر صرف پانچ لوگ اپنے ارد گرد لوگوں میں سے دیکھیں، مثال ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی میڈ آتی ہیں ان کا نام لے لیں، پھر آپ اس کے ساتھ اگر کوئی پوسٹ مین آپ کے گھر میں آتے ہیں، کوئی گراس کٹر آتے ہیں، یا جو بھی آپ کے کولیگز ہیں آپ کے اسکول کالج یا جابس پہ جہاں بھی لوگ واقف ہیں، آپ اپنی عادت بنا لیں ایک ہفتہ آپ نے پانچ لوگوں کی دعا کرنی ہے، یا ایک دن ایک دن کی. ہاں سات لوگ ہیں آج کے لیے، صرف آپ مثال ہے کہ کوئی ریٹا ہے تو آپ دعا کریں اللہ مختی ریٹا، اللہ مختی ریٹا، تڑپ کے تو دیکھیے. یقین کریں ہمارا اپنا دل نہیں ہلتا ان لوگوں کے لیے. کسی ایک بندے کو فوکس کر کے دعا کرے، پھر دوسرے کی مانگے، پھر تیسرے کی، پھر اسی طرح گروہوں کو، پھر اداروں کو، پھر کمپنیوں کے نام، بڑے بڑے اسٹوروں کو دیکھا کرے. میں تو کئی لوگوں کے بارے میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے اتنا اسٹیبلش کیا ہوا اپنے آپ کو اور اتنے وہ مطلب کامیاب ہیں، سکسیزفل ہیں، تو میں کہتی ہوں اللہ کے یہ مسلمان ہو جائیں، سچے مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو کتنا فائدہ ہو. اس سے بڑے بڑے چرچز کے پاس سے جب گزرتی ہوں تو دل سے تڑپ نکلتی ہے کہ اللہ ان جگہوں کو اپنے لیے چن لے، اے اللہ ان جگہوں کو اپنے دین کے لیے چن لے. مسلمانوں میں ایسے ایسے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا، ان کے لیے دعا کریں، تڑپا کریں، مانگا کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان سے لفظ نہ بھی نکلیں، آپ کے دل کی تڑپ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں پھر اثر ڈالے گا. پھر اگلا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ جی سو کیونکہ پل ٹاک بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا، تو ابھی جلدی جلدی دو منٹ کے اندر مجھے بتائیں ابھی کیا سیکھا سب سے پہلے، کیونکہ اللہ پاک کی جو مرضی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کتاب دعا بہت ہی خوبصورت بک ہے اور کافی ساری چیزیں ہمیں یاد کروا رہی ہیں، ہمیں بلکہ پتہ بھی نہیں ہے زیادہ چیزوں کا. دعا کس وقت کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ کے بغیر. تو یہاں پہ سب سے پہلے جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں آ رہا ہے رزق حرام کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کھانے والے کی سوری. تو ہم نے اپنا دیکھنا ہے جیسے وہ دعا تھی، اللہ مغفر بے حلالی کا حرامی کا واغنی بے فضلی کا منصبات. اللہ رزق کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. اور سب سے پھر آگے دیکھیں گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا. ہم اس کی جو ہے پیچھے سے وضاحت اس کی ڈیٹیل ہو گئی ہے. یس ان ڈیڈ اٹ از ٹو بیوٹیفل بک بفور آف توحید. جی بالکل، توحید کے بعد جو ہے یہ کتاب جو ہمیں کتاب الدعا بہت زبردست کتاب ہے. اور اس میں دیکھیں غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے کی دعا جو ہے قبول نہیں ہوگی. پھر زانی کی دعا نہیں ہوتی، زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہے. امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہیں عن الملک برے کاموں سے رکنا کا فرض ادا نہ کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ دعا میں جو جائز امور دعا میں کرنے کے کام کون کون سے ہیں, کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کا نام لے کر دعا کرنا جائز ہے. لیکن جیسے ہم نے پڑھا ہے کتاب و دعا میں کہ نام لے کر جائز تو ہے, کریں گے ہم لوگ, لیکن خود سے پہلے کرنی ہے. جیسے ہم لوگوں کی ایک روٹین بن گئی ہے, جب کسی کو کوئی کہتے ہیں یا کہتے ہیں جی ہمارے لیے بھی دعا کر دو, دعا کر دو, دعا کر دو, یہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ دعا کیا کریں. اب اس چیز سے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو خود دعا مانگیں. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں ہم دعا میں لیے یہ دعا اسپیشلی کریں, لیکن نام ضرور بتایا کریں, کیونکہ ہمیں آپ عادت سے اس چیز کی پڑھی ہوئی ہے نا. نارملی ہم لوگ ایک فکرہ ہی بولتے ہیں جی دعا میں ضرور یاد رکھنا, ٹھیک ہے. پھر ہے مسئلہ نمبر 52 تھا, دعا میں کافروں کے لیے ہلاکت اور بربادی مانگنا جائز ہے, کس حد تک, یہ بھی استاد نے ڈیٹیل سے بتایا تھا. پھر 53 میں دیکھیں, دعاؤں میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کرنا جائز ہے, اس پہ بھی استاد نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. تو ہم نے بھی اللہ پاک سے دعا کرنی ہے, جیسے ابھی انشاء اللہ ہم نیکسٹ ابھی اللہ نے چاہا تو کل ہم کریں گے دعا میں اللہ کے اسم اعظم کے, جو اللہ تعالیٰ کے اسم حسنہ ان کے صفات کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنا جائز ہے. وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے. جتنا آپ نے پیچھے دیکھا ہے اس کو ایک دفعہ لازمن پلیز ایک دفعہ روایت, زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے, 7 منٹ لگیں گے, بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں, اور شاید اللہ پاک نے وقت دیا ہے. آپ نے ایسے کرنا ہے کہ گرامر کا بھی لازمن پلیز ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے گا. گرامر کا تھوڑا سا کیا ہوگا اور میں تھوڑا سا پوچھ بھی سکتی ہوں, اسے یہ ہو جائے گا کہ پھر ہمیں آگے سمجھنے میں زیادہ بہتری ہوگی, ٹھیک ہے. ضرور گرامر کو پلیز ایک دفعہ آپ نے جو نوٹس دیکھیے گا اس بک کو دیکھ لیجیے گا. آپ کو اس پہ لنک بھی سینڈ کیا گا, آپ کے پاس وہ ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے بلکہ بک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی اسی کے ساتھ ہم لوگ ابھی اینڈ کرتے ہیں کلاس کا. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ سب کو رکھے, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ کل کی کلاس ہمیں لے کے اور کوئی مسئلہ نہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.